محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تبارك وتعالى في سورة الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين. حضرات جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا میرے نزدیک ان اجتماعات کی اصل اہمیت تعلیمی ہے کہ ہم لوگ ایک غلط نظام تعلیم میں تربیت پانے کے باعث ایک طرف تو جو دین کی بنیادی تعلیمات ہیں ان سے نابلد رہ گئے گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی اصل تاریخ سے قطعاً ناواقف رہے کسی قوم کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت مؤثر حربہ یہ ہے کہ اسے اپنی تاریخ سے غافل کر دیا جائے وہ جو ایک احساس ہوتا ہے عظمت گزشتہ کا وہ دلوں میں احساس پیدا کرتا رہتا ہے جذبات کو انگیخت دیتا رہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری انہیں اپنی تاریخ کا کوئی علم ہی نہ ہو کہ دلوں میں کبھی کوئی جذبہ جو ہے وہ ابھر سکے وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ اپنے اسلاف سے واقف ہو جائے اس سے بھی بڑھ کر ظلم یہ ہوا کہ دشمنوں نے ہماری تاریخ کو مس کیا ایک طرف تو یہ کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے تاکہ مسلمان خود اپنی تاریخ سے متنفر ہو جائے دوسری طرف یہ کہ اسلاف کے کردار کو مس کر کے ان کی عظمت ان کی محبت ان کی قدر کو دلوں سے ختم کیا کہ یہ چیز بھی وہ ہے کہ جو کسی قوم کی نشأت ثانیہ اور دوبارہ اس کے ابھر کر آنے میں بہت مؤثر ہو سکتی ہے تو میرے نزدیک ان اجتماعات کا مقصد اگر یہ ہو کہ ایک طرف تو ہم دین کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ ہوں اور ہمارے اندر اپنے دینی فرائض کو ادا کرنے کا جذبہ ابھرے، ثانیاً ہم اپنے اسلاف کی عظمت سے واقف ہوں اور ان کی جو کردار کشی کی گئی ہے اس سازش سے ہم پورے طور پر واقف ہوں، تاکہ پھر ہمارے اندر اپنے ماضی سے ایک محبت، اپنے اسلاف سے ایک عقیدت اثر نو پیدا ہو اور پھر ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اللہ تعالی کی توفیق سے کوئی عزم مسمم اثر نو کر سکے. میں آج سوچ رہا تھا کہ اگر ان دو مقاصد کے سوا کوئی مقصد پیش نظر ہو تو پھر یہ مجالس مبارک نہیں ہے، بہت مضر. بالخصوص اگر کسی کے سامنے مقصد فرقے واریت کو ہوا دینا ہو، زدم زدہ کی فضا پیدا کرنا ہو، تو یہ چیز دین کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی نہایت مضر اور نہایت خوفناک نتائج پیدا کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس سے کہ اس طرح کے کسی منفی جذبے سے ہم موٹیویٹ ہوں. ہمارا جذبہ مثبت رہنا چاہیے، احساس حق کے طالبات. میں نے کل جو باتیں عرض کی تھی ان میں سب سے پہلے قرآن کا فلسفہ شہادت، بعض باتیں اس کے ضمن میں بڑی اہم تھیں جو رہ گئی. صرف یاد کر لیجئے، چند منٹ لگیں گے، کہ شہدا یشہدو کے اصل معنی ہے کہیں موجود ہونا. اسی سے اس میں معنی پیدا ہوئے گواہی کے، اس لیے کہ گواہی اسی کی معتبر ہے کہ جو وقوع پر موجود ہو. ہمارے دین میں یہ ایک ایسی اہم اصطلاح ہے کہ اس کی کئی سطحیں ہیں. دین میں داخلہ ہے تو کلمہ شہادت سے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پھر دین پر جو عمل ہوگا، ظاہر ہے اطیع اللہ واطیع الرسول، اسی کا نام دین ہے، وہ در حقیقت کسی قولی شہادت کی عملی توثیق ہوگی. یہ عملی شہادت ہے. تیسری سطح ہے دین کی تبلیغ، دین کو پھیلانا، دین کو عام کرنا، اللہ کی طرف سے خلق خدا پر حجت قائم کر دینا کہ وہ میدان حشر میں اپنی لا علمی کا عذر پیش نہ کرے. اس کے لیے جامع ترین اصطلاح ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر گواہی قائم کر دینا. اس معنی میں تمام رسول شہید، اور یہ امت جو ہے یہ شہداء علی الناس، وکذلک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. یہ عمل جو کر رہا ہے، جس نے اپنی جان اس میں کھپائی ہے، وہ چاہے تبھی موت اسے آئی ہو وہ شہید ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر رسول شہید، رسول مقتول ہو ہی نہیں سکتے، شہید اور شاہد ہیں. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اور اسی گواہی کا مظہر ہوگا میدان حشر میں، سرکاری گواہ کی حیثیت سے پیش ہوں گے اللہ کے رسول، اور جو بھی ان کا اتباع کرتے ہوئے اللہ کے دین کو پھیلاتے رہے، لوگوں تک پہنچاتے رہے. فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہید. یہاں اصل میں ضرورت تھی کہ اس بات کو میں امفیسائز کروں کہ یہ ہے وہ پہلی بات کہ دین کا صحیح فہم اور دینی فرائض کو ادا کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو. اگر یہ چیز نہیں ہو رہی تو پھر یہ انجمن آرائیاں اور یہ بزم آرائیاں، جلسے کر لینا، ان کے اخبارات میں خبریں چھپ جانا، اس سے کچھ حاصل نہیں. ایک عزم مسمم ہمیں کرنا ہے کہ اللہ نے جو مقام اور مرتبہ ہمیں عطا فرمایا، ہمیں اس کا اپنے آپ کو اہل ثابت کرنا ہے. اللہ کے دین کی دعوت، ابلاغ و تبلیغ کا حق ادا کرتے ہوئے اس حد تک کہ خلق خدا پر حجت قائم ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم پر ان کی حجت قائم ہو جائے میدان حشر میں کہ اللہ ان کے پاس تھا تیرے نبی کا دین، یہ تھے تیرے نبی کے نام لیوا، یہ تھے تیرے دین کے ٹھیکے دار، اور انہوں نے نہ خود اس پر عمل کیا نہ ہم تک پیش کیا. تو معلوم ہوا کہ پورے خلق کی گمراہی کا وبال ہمارے گردنوں پر آ جائے. یہ بات بڑی اہم ہے. رسولوں کے کاندھے پر یہی تو وہ نازک ذمہ داری تھی جو آتی تھی. پیغام خداوندی ابو بکر کے پاس نہیں آیا، عمر کے پاس نہیں آیا، وہ تو آیا محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. محمد نے پہنچایا تو پہنچا ابو بکر تک اور عمر تک اور عثمان تک اور حمزہ تک اور علی تک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اگر نہ پہنچاتے تو کیا ہوتا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ کے نازل ہوا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. یہی بات سورہ اعراف میں فرمائی گئی، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی کہ جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی، ہمارا پیغام تمہارے پاس آیا تھا، تم نے پہنچایا کہ نہیں؟ اور اے لوگوں، تم تک جو پیغام پہنچ گیا تھا تو تم نے کیا کیا؟ آپ غور کیجئے کہ اگر رسول بالفرض پیغام نہ پہنچائے تو معلوم ہوگا کہ دوسروں سے پہلے خود وہ قابل مواخذہ ہو جائے. یہی وہ نازک ذمہ داری کا احساس تھا جس کا اظہار ہوا ہے حجت الوداع کے خطبے میں. آخری خطبہ ہے، اس کا آغاز ہی آپ نے اس طرح کیا ہے کہ مسلمانوں شاید کہ دوبارہ اس مقام پر ملنا نصیب نہ ہو. اس خطبے میں اپنی اس دعوت اور پیغام کے اہم نکات کو دوہرا دوہرا کر بیان کر دیا، اور پھر سوال کیا لا هل بلغتو، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ پورے مجمع نے، سوا لاکھ کا مجمع، بیک زبان اقرار کیا، انا نشہد انک قد بلغتا وادیتا ونصحتا. ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا. تین مرتبہ سوال، تین مرتبہ جواب، کوئی شک نہ رہ جائے. اور پھر نگاہ اٹھائی ہے آسمان کی طرف، انگشت شہادت سے اشارہ کیا ہے، پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف. اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے. میں فارغ ہو گیا، میری ذمہ داری ادا ہو گئی، امانت کا وہ بارے گرا آج میرے کاندھے سے اتر گیا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ڈالنے والے ایک بڑی بھاری بات، وہ آج وہ بھاری ذمہ داری اتر گئی. اتر کر آئی کس کے کاندھے پر؟ فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب پہنچائیں وہ لوگ جو یہاں ہیں، موجود ہیں. دیکھیے شاہد کے معنی موجود، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی آج، فلیبلغ الشاہد الغائب، اب پہنچائیں وہ جو یہاں موجود ہیں ان کو جو یہاں موجود نہیں. یہ ہے وہ ڈیکلریشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے لیے، آپ کے لیے، ہر امتی کے لیے تا قیام قیامت، کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ بارے گرام اس کے کامے پر. اب یہ بات اور جان لیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم یہ عزم مصمم لے کر اٹھیں. جو شخص اس کام کو کر رہا ہے، موت کسی شکل میں آئی ہو وہ شہید ہے. البتہ جو شخص اسی کام کو کرتے ہوئے اسی اللہ کی راہ میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے، گویا کہ وہ بتمام و کمال مستحق ہو گیا اس خطاب کا کہ شہید. یہ گواہ ہے، اس نے گواہی دے دی، اس نے اپنے خون سے گواہی دے دی. دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، تو جس نے اس گواہی میں گردن کٹوا دی وہ تو گویا کہ اب بدرجہ اولا بتمام و کمال مستحق ہو گیا اس خطاب. اس طرح یہ لفظ مقتول فی سبیل اللہ کے لیے استعمال ہوا، ورنہ اس کے معنی تو گواہ کے ہیں. اللہ کی گواہی دیتے ہوئے، اللہ کے دین کی گواہی دیتے ہوئے، اس کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے گردن کٹوا دینا، یہ گویا کہ اب مصداق کامل ہو گیا اس خطاب کا کہ یہ ہے اللہ کا گواہ. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اب اس میں ذرا غور کیجئے، اس عمل کے بھی دو رخ ہیں. ایک مثبت انداز میں دین کی دعوت و تبلیغ اور دین کے غلبے کی جد و جہد آگے بڑھانے کے عمل میں کسی کا اللہ کی راہ میں گردن کٹوا دینا. یہ صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں جو نکلے ہیں، دور صدیقی میں، دور فاروقی میں، دور عثمانی میں، یہ کس لیے نکلے؟ دیکھیے وہی لفظ شہادت یہاں آ رہا ہے. اقبال کا مشہور شعر ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ یہ ملک گیری کی حبس تھی تو وہ بالکل ناواقف ہے محمد الرسول اللہ سے بھی اور ان کے ساتھیوں سے بھی. کسی کو کوئی حکومت کی طلب نہ تھی، کسی کے دل میں کوئی ملک گیری کی حوث نہ تھی. یہ تو وہ فرض منصبی ہے، اس کی ادائیگی کے لیے نکلے. اور اس شعر میں شہادت دونوں معنی میں آ گیا کہ اصل مقصد کیا ہے، شہادت علن ناس، اور اس کے لیے گردن کٹوا دینا یہ سب سے محبوب. تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو یہ ہے اصل میں شہداء للہ. البتہ حضور نے شہادت کے بہت سے مراتب قائم کیے. ایک درجہ یہ بھی ہے، ایک مسلمان ہے، اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے مطابق بسر کر رہا ہے، اس پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے، وہ اپنی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر قتل ہو گیا وہ بھی شہید ہے. من قتل دون مالہ فہو شہید. اسی طرح کوئی حادثاتی موت آ گئی ہے، حضور نے فرمایا وہ بھی شہید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی جو ہے عملی شہادت میں بسر ہو رہی ہے، اللہ کے دین پر تو عمل کر رہا ہے. قولی شہادت کے ساتھ وہ عملی شہادت ہے، اس راہ میں موت آ گئی ہے تو وہ بھی شہید ہے. لیکن درجات ہو گئے، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی. تو شہادت کے مفہوم، شہادت کے اصطلاحی اس سے جو معنی مراد ہے، اور جو ہماری ذمہ داری ہے شہادت علی الناس، میں نے چاہا کہ اس کی یاد دہانی کرا دوں، اس لیے کہ مثبت طور پر تو یہی مقصد ہے ان مجلسوں کا، ان اجتماعات کا. اگر ہمارا دین کے ساتھ لگاؤ اور دینی فرائض کو ادا کرنے کے لیے آمادگی میں اضافہ نہیں ہوتا تو پھر یہ نشست گفتگو برخاستت ہے. بلکہ یہ کہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اجتماعات منعقد کرنا، ان میں تقریریں کرنا، اس کے لیے اہتمام کرنا، یہ خود اپنی جگہ ایک فتنہ بن جاتا. اب آئیے دوسری بات جو میں نے کل عرض کی تھی کہ حضور کی سیرت طیبہ کو جب تک کہ فلسفہ انقلاب سامنے نہ ہو سمجھا نہیں جا سکتا. میں اس کی بھی ذرا ایک آدھ مثال آج دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس کے وہ مراحل جو میں نے چھ کل گنوائے تھے اور ہر مرحلے کے تقاضے جدا ہیں، اگر یہ سامنے نہ ہو تو ایک کہنے والا کہہ سکتا ہے، جیسے آپ کو یاد ہوگا جن حضرات کی عمر ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی وہ شعور کی زندگی میں تھے، ستھیارت پرکاش بدنام زمانہ کتاب لکھی گئی، چودواں باب اس کا قرآن کے خلاف، اور اس بدبخت شخص نے اپنے خیال میں قرآن کے تضادات نکال کر نمایاں کیے. کہنے میں سوامی تھا، سوامی دیانند سرسوتی، لیکن یہ ہے کہ انتہائی بدباطن شخص. اسی طریقے سے مستشرقین کہتے ہیں کہ محمد کی سیرت میں تضاد ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ تضاد اصل میں انہیں نظر آتا ہے جن کے سامنے یہ انقلابی عمل اور اس کے مختلف مراحل اور ان کے بدلتے ہوئے تقاضے سامنے نہیں ہوں گے تو معلوم ہوگا تضاد ہے. اب آپ غور کیجئے کہ کتنا موٹا تضاد ہے بظاہر. مکے میں مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، اور مدینے میں آتے ہی محمد کی تلوار نیام سے باہر آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. بظاہر تو تضاد ہے. یہی وجہ ہے آپ میں سے بہت سے حضرات نے تو نام سنا ہوگا ٹوائن بی کا، اس کا بڑا شہرہ ہے کہ وہ اس دور میں فلسفہ تاریخ پر ایک بڑی سند اور اتھارٹی. اس بے وقوف شخص نے ایک جملہ لکھا ہے، جملہ جو ہے بظاہر اتنا گمبھیر ہے کہ میرے نزدیک پھر پروفیسر منگمری واٹ نے جو دو جلدوں میں حضور کی لائف لکھی وہ اس جملے کی شرح ہے. جملہ کیا ہے؟ محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین. ان کا ایک تصور نبوت ہے، عیسائی ہے نا، ان کے آئیڈیل کون ہے؟ حضرت مسیح، حضرت یحییٰ، جیزس کرائسٹ اینڈ جان دی بیپٹسٹ، یہ ان کے آئیڈیل، یہی ہیرو ہے. ان کی شخصیتوں سے اور سیرتوں سے نبوت کا جو تصور وہ بناتے ہیں وہ حضور کی زندگی میں صرف مکے میں نظر آتا ہے، مدینے میں نہیں. دعوت ہے، تبلیغ ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، مارے کھانا ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ تو مدینے میں تو نہیں، وہاں جا کر تو کچھ اور نقشہ ہے. مجاہد ہے، سپہ سالار ہے، سربراہ حکومت ہے، وہاں تو کچھ اور ہی نقشہ سامنے آ رہا ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ مکے میں تو ناکام ہو گئے، بقول ان کے بھاگ کر جان بچانی پڑی، وہ تو فلائٹ ٹو مدینہ کہتے ہیں نا، فرار، مدینہ کی طرف فرار. انہیں کیا معلوم ہجرت کس چیز کا نام ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ فرار ہے. تو لہذا ان کے نزدیک مکے میں ناکام ہوئے، جہاں وہ نبی نظر آ رہے ہیں، نبیوں والا رول ہے. محمد فیل ایز اے پروفٹ، نقل کفر کفر نہ باشد، بٹ سکسیڈ ایز اے اسٹیٹس مین، کامیاب تو ہوئے سیاست دان، مدبر کی حیثیت سے، نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. منگمری واٹ نے دو والیوز میں سیرت لکھ دی کسی تضاد کو نمایاں کرنے کے لیے، اور ہمارا حال یہ ہے ہم اپنی لا علمی کا کہ ہم ان کو بلاتے ہیں کہ ہمیں سیرت سنائیے. آل پاکستان سیرت کانگریس کئی سال ہو گئے ہیں، اس کے بڑے ہی چیف گیسٹ کی حیثیت سے وہ منگمری واٹ بلائے گئے تھے، اور انہوں نے اصل میں جو تضاد نمایاں کیا وہ یہی ہے، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، اور ان دونوں میں بظاہر جو تضاد نظر آتے ہیں اس کو نمایاں کرنا. اگرچہ تعریفیں کر رہے ہیں، تدبر، معاملہ فہمی، دور اندیشی، انسانوں کو پہچاننا، ان چیزوں میں سپرلیٹیوز استعمال کر گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں بڑی تعریف کر رہا ہے حضور کی، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے سٹل انداز میں وہ ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ زہر جو ہے وہ گھول رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کی ایک مثال میں آپ کو دوں، شاید میں نے کل عرض بھی کیا تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر دب کر صلح، دو سال کے بعد ابو سفیان آئے درخواست لے کر سفارشیں پیش کروا رہے ہیں دوبارہ صلح ہو جائے، نہیں ہو رہی، بظاہر تو تضاد ہے لیکن اس پروسیس کو سامنے رکھیے، اس پروسیس کا، اس کے مختلف مراحل کا. مکے میں پیسیو ریزسٹنس کا دور تھا، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں اپنی مدافعت میں بھی، مدینے میں آتے ہی ایکٹیو ریزسٹنس کا دور ہے، صورت بدل گئی ہے. اوزن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اذن ہو گیا ہے، اجازت ہے، ہاتھ کھول دیے گئے. سن 6 میں اس اقامت دین اور غلبہ دین کی جد و جہد کا تقاضا یہ تھا، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو بائی ٹائم، وقت کسی طریقے سے حاصل کیا جائے کہ سکون کے ساتھ اپنی دعوتی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں. مسلسل جنگ چل رہی ہے، 6 برس ہو گئے ہیں جنگ جاری، اس میں ظاہر بات ہے کہ دعوتی اور تبلیغی سرگرمیاں اس طور سے نہیں ہو سکتی، لہذا حضور نے وہ وقت حاصل کیا بظاہر دب کا صلح کر لیا. اور یہ 2 سال جو ہیں، سن 6 سے لے کر صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک، حضور کی دعوتی اور تبلیغی سرگرمی اپنی زینت پر پہنچ گئی، نقطہ عروج پر پہنچ گئی. وہ اصحاب صفہ کی جماعت جو تیار ہو رہی تھی، جس کی تربیت ہو رہی تھی مسجد نبوی میں، اب وقت آیا ان کے وفود بنا کر بھیجے جا رہے ہیں. وہی وقت ہے جبکہ حضور نے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، اس سے پہلے کوئی خط نہیں لکھا، اپنی تبلیغی سرگرمی کو ایک دم جو ہے نقطہ عروج پر پہنچا دیا. اور اس کا نتیجہ جب نکلا مکے والوں نے دیکھا یہ صلح جو ہے یہ ہمارے گلے کا ہار بن گئی ہے، محمد کے تو ہاتھ کھل گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاتھ بن گئے، ہم سمجھتے تھے کہ ہم جیتے ہیں، جیتے ہم نہیں، ہم تو ہار گئے، جیت تو محمد گئے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا انہوں نے جوش میں آ کر صلح توڑ دی. بعد میں ابو سفیان، چونکہ ان کے پاس تھی اس وقت قیادت، وہ تھے بہت مدبر، سیاس، دور اندیش، دور تک دیکھنے والے انسان، انہیں اندازہ تھا کہ اب ہمارے اندر طاقت نہیں ہے مقابلے کی. لہذا گئے ہیں، مکے کا سردار مدینے میں حاضر ہوا ہے اس درخواست کے ساتھ کہ صلح کی تجدید ہو جائے، اور حضور تسلیم نہیں فرما رہے. بلکہ ایک دلچسپ واقعہ ہے اس وقت کا، وہ آپ کو سنا دوں. سفارش کی ضرورت ہے. اب آپ سوچئے، اپنی جدید جو بھی ہمارے معیارات ہیں اس کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ مؤثر سفارش کس کی ہوگی؟ اگر اہل خانہ کی سفارش مل جائے تو اس سے زیادہ بھی کوئی ہوگی مؤثر سفارش؟ ابو سفیان کی بیٹی حضور کے گھر میں ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. لہذا سیدھے ابو سفیان پہنچے ان کے گھر کہ ان سے کہلواؤں. حضور کا بستر بچھا ہوا تھا، بستر پر بیٹھنے لگے. بیٹی نے کہا ابا جان ذرا کھیلے، بستر طے کر دیا، اب بیٹھیے. اب یہ عرب کا مدبر چھٹک کر کھڑا رہ گیا، بیٹی یہ بستر میرے لائق نہ تھا یا میں اس بستر کے لائق نہ تھا؟ بیٹی کہتی ہے ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا بستر ہے، آپ مشرک ہیں، نجس ہیں، آپ نہیں بیٹھ سکتے. اب بتائیے کچھ کہنے کی گنجائش تھی؟ سفارش کے لیے کچھ کہہ سکتے تھے؟ ویسے کہ ویسے واپس. تو میں نے یہ آپ کو بتایا ہے کہ سیرت النبی کو آپ سمجھ نہیں سکیں گے. اس وقت حضور کو معلوم ہے، حضور کا تو دست مبارک جو ہے وہ حالات کے نبض پر ہے، معلوم ہے اب مکے والوں کے اندر دم نہیں ہے. تو صلح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ خامخواہ شرک کو مہلت دی جائے؟ انگریزی میں کہیں گے فریش لیز آف ایگزسٹنس اس کفر اور شرک کو دیا جائے، مکے پر شرک کا غلبہ اور برداشت کیا جائے اپنے صلح کی وجہ سے؟ کیوں پیش قدمی فرمائی 10,000 قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ، اور بالکل نہ ہونے والی خونریزی ہے چند افراد، وہ بھی اپنی غلطی سے، وہ جو مارے گئے ہیں مکے میں، ورنہ بالکل اسے کہنا چاہیے کہ وہ فتح جو ہے وہ بلڈ لیس فتح ہے. بہرحال یہ جو انقلاب محمدی کی تکمیل ہوئی، اس کے بعد جو اس کے رد عمل کی تحریکیں اٹھی وہ میں کل بیان کر چکا. آج جو میں نے آیت شروع میں بیان کی اسی لیے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. یہ الفاظ قرآن میں تین مرتبہ آ رہے ہیں، محمد کے لیے تین مرتبہ، اور کسی اور نبی اور رسول کے لیے یہ لفظ نہیں ہے پورے قرآن میں. اس کا مطلب ہے وہ جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ بس یہی ہے فرق، امتیاز جو ہے، حضور کی امتیازی شان اگر معلوم کرنی ہو تو وہی بھی الفاظ میں ہے. یہ تمام رسول مبلغ تھے، دائی تھے، مربی تھے، معلم تھے، سب کچھ تھے. حضور یہ سب کچھ بھی تھے، مزید برآں انقلاب برپا کرنے والے، دین کو عملاً غالب کرنے والے، دین کو قائم کرنے والے، اللہ کے دین کو سربلند کرنے والے. یہ کام وہی ہے جو کسی رسول کے ہاتھوں ایک ہی بار ہوا ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ فرمایا، آپ غور کیجئے، یہ کام تنہا تنہا انسان نہیں کر سکتا. اچھی طرح سوچیے، تنہا تنہا انسان دعوت دے سکتا ہے، تبلیغ کر سکتا ہے، دین کو غالب کرنے کے لیے ایک جماعت تیار کرنی لازم ہے، ورنہ نہیں ہوگا. تو وہ جو فرق ہے مابہل امتیاز بات، اس کے نتیجے کو آج پہچانیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے ایک جماعت تیار کی. یہی وجہ ہے سورہ فتح کی آخری آیت شروع ہوتی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ. اللہ کے رسول تو موسیٰ بھی تھے، جلیل القدر پیغمبر ہے، 555 آیات ہیں قرآن مجید میں صرف حضرت موسیٰ کے حالات پر مشتمل. مولانا حفظ الرحمان سے ہاروی رحمۃ اللہ علیہ قصص القرآن جو کتاب لکھی ہے بارکت العرا، تو ہر نبی اور رسول کے حالات لکھتے ہوئے آیات کی تعداد بھی دے دی ہے کہ ان کا ذکر قرآن مجید کی اتنی آیات میں. 555 کا کیا مطلب ہے؟ 1/13 قرآن جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے بارے میں، 6,500 آیات ہے کل. وہ موسیٰ، اور وہ بھی اکیلے نہیں تھے، ایک اور رسول ساتھ موجود، ہارون. لیکن جب ساتھیوں نے انکار کر دیا، امت نے انکار کر دیا، ہم جنگ کے لیے تیار نہیں، تو بات آگے بڑھ سکی. سورہ مائدہ میں موجود ہے، ان سے کہا گیا آپ جنگ کرو. قریب ترین حضور کے جو آتے ہیں تمام انبیاء اور رسل کی جماعت میں، وہ حضرت موسیٰ ہیں. حضرت ابراہیم کا تو میں نے کل بتا دیا تھا کہ صرف دعوتی مراکز قائم کیے. حضرت عیسیٰ کے 3 سال ہیں، دوبارہ آئیں گے وہ جب ہوگا، وہ جو حالات ہوں گے. لیکن جو اس وقت کا آپ کا قیام تھا، وہ تو 3 سال کی دعوت و تبلیغ، وہ زیادہ سے زیادہ حضور کے مکی دور کے ابتدائی 3 سال کے مماثل. بس 72 افراد کہتے ہیں کہ کل ایمان لائے، ان میں سے 12 وہ تھے جو بہت قریب رہتے تھے، ہر وقت ساتھ رہتے تھے، حواریین کہلاتے ہیں. ان میں سے ایک وہ بدبخت نکلا کہ جس نے غداری کی اور گرفتار کرایا، جیسے کہ اناجیل میں مذکور ہے، واللہ عالم. قریب ترین آتے حضرت موسیٰ. حضور نے دعوت دی مکے میں، حضرت موسیٰ نے مصر میں. حضور ہجرت فرما کر تشریف لائے مدینہ منورہ، حضرت موسیٰ آئے جزیرہ نما سینا میں. ہجرت کے بعد مرحلہ آتا ہے جنگ کا، میں نے عرض کیا تھا کل، ایکٹیو ریزسٹنس، آرم کانفلکٹ، مسلح تصادم. وہ وہاں بھی آیا، یہاں بھی آیا. اب فرق کیا ہوا؟ وہاں موسیٰ کے ساتھیوں سے جب کہا گیا کہ اب قتال کرو، جنگ کرو اللہ کی راہ میں، انہوں نے کورا جواب دے دیا، اذ اب انت و ربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون. جہاں موسیٰ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے. نتیجہ کیا نکلا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، انہا محرمت علیہم 40 سنتا یتیہون فی الارض. ان کی بزدلی کا یہ جو جرم ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اب 40 برس تک یہ اس ارض مقدس سے محروم کر دیے گئے، اسی صحرا کے اندر بھٹکتے پھریں گے. انہی 40 سالوں کے دوران حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی ہو گیا، انہیں اپنی آنکھوں سے دین کا غلبہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا. بابا آپ غور کیجئے، سارا فرق جو واقع ہوا وہ کن کے ذریعے ہوا؟ محمد الرسول اللہ یہاں ہے، اور موسیٰ اور ہارون دو اللہ کے رسول وہاں موجود ہیں. وہاں اور یہاں میں نتائج کا جو زمین و آسمان کا فرق ہے، وہ کن کی وجہ سے؟ وہ والذین معہو کا فرق ہے. موسیٰ کے ساتھیوں نے بزدلی دکھائی، معاملہ وہی رک گیا، اور محمد کے ساتھیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ بدر سے پہلے جو مجلس مشاورت منعقد ہوئی، اس میں جو صحابہ نے جان ساری کے جو بھی جذبات کا اظہار فرمایا ہے، وہ سیرت کا ایک نہایت درخشاں باب. انہی میں حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کھڑے ہو کر یہ فرمایا تھا کہ حضور ہم سے کیا پوچھتے ہیں، جو آپ کی مرضی ہو. خدا کی قسم، اگر آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر ہمیں حکم دیں گے کہ ہم سمندر میں اپنی سواریاں ڈال دیں، ہم ڈال دیں. اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنی سواریوں کو دبلا کر دیں گے، برک الغماد تک جا پہنچیں گے. برک الغماد یمن کا آخری شہر ہے. انا آمنا بک و صدقنا کا، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، اب ہمارے لیے کون سا راستہ سوائے اس کے کہ جو حکم آپ نے ہم مانے. انہی میں ایک وہ بھی تھے جنہوں نے کھڑے ہو کر یہی الفاظ استعمال کیے، حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے، جنہوں نے کہہ دیا تھا عزا بنتا و ربوں کا فقاتلا انا ہا ہنا قاعدون. ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں، محمد کے صحابی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. اصل میں جو بھی زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے جد و جہد کے نتائج کے اعتبار سے، اس میں فیصلہ کن کردار کس کا ہے؟ وہ والذین معہو کا ہے. ورنہ حضرت موسیٰ نے تو عرض کر دیا تھا انی لا املک الا نفسی واخی، پروردگار میری جان حاضر ہے، میرے بھائی کی جان حاضر ہے، ہم دونوں حاضر ہیں، لیکن کیا کریں یہ ساتھی جو ہے جواب دیے بیٹھے. تو یہ ہے اصل میں اہمیت. اگرچہ نوٹ کیجئے محمد کے ساتھیوں کے جو کارنامے ہیں ان کا بھی بالآخر کریڈٹ کس کو جائے گا؟ حضور ہی کو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جماعت تیار کس نے کی؟ اس کو تربیت کس نے دی؟ وہ تو سارا جو ہے اس کا چہرہ تو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس سب کے باوجود اگر وہ ساتھی ساتھ نہ دیتے تو انقلاب نہیں آ سکتا تھا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار پر بہت سخت اور آپس میں بہت مہربان. میں نے آج ان آیات کو اس لیے عنوان بنایا کہ میری آج کی گفتگو ایک بہت ہی نازک موضوع پر ہے، اور وہ ہے مشاجرات صحابہ کا نہایت دردناک اندوہناک باب. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو خونریزیاں، جو باہمی خانہ جنگیاں ہوئی، یہ ہمارے لیے نہایت اندوہناک، نہایت افسوسناک. اور میں آپ کو ایک بات پہلے بتا دوں، اہل سنت کا مجمع علیہ جو ہے موقف وہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں سکوت، کف لسان، زبانوں کو روکو، بہتر یہ ہے کہ اظہار خیال بھی نہ کرو. جھگڑے تو ہوئے، اختلافات ہوئے، سازش اتنی گہری تھی، وار اتنا کاری تھا، ایول جینیس کی طور سے اس ابلیس میں وہ ننگا ناچ ناچا تھا کہ اس کا بظاہر جو ہے میں نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ کہ اگر ہم تفصیل میں جائیں گے، اس کی غلطی، اس کی غلطی، وہ بھی محمد کے ساتھی، وہ بھی محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا احتیاط اس میں ہے، زبانیں بند رکھو، کف لسان، اس لیے کہ یہ کون ہے جن کے لیے گواہی اور شہادت قرآن کی ہے. میں نے سورہ حجرات کی آیت بھی پڑھ کر سنائی، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اے محمد کے ساتھیوں، اللہ نے تو ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، کھما دیا ہے. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور ہر قسم کا کفر اور فسق اور معصیت اس سے تمہارے دلوں میں تبھی نفرت پیدا کر دی. دلوں کی صفائی اللہ فرما رہا ہے، قرآن مجید ہے، کسی اور کا قول نہیں ہے. اولئک هم الراشدون، اور ان سب کے لیے قرآن کا فتویٰ یہ ہے، یہ سب کے سب راشد ہیں، کامیاب ہیں، بلند ترین منزلوں پر پہنچ جانے والے. اسی لیے میں نے یہ آیات پڑھی، اس لیے کہ آج مجھے کچھ عرض کرنا پڑ رہا ہے، کرنا اس لیے پڑ رہا ہے کہ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، ادھر کی بھی انتہا موجود، ادھر کی بھی انتہا موجود. لہذا اس جنگل کو صاف کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ عرض کرنا پڑے گا. میں ایک مسئلے کی پہلی وضاحت کر دوں، پھر میں آگے چلوں گا. دیکھیے، ہمارے اور ایک دوسرے گروہ کے مابین ایک بڑا بنیادی فرق ہے. وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارے نزدیک عصمت خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم، عصمت ختم، نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں. خطا ہو سکتی ہے، لیکن خطا کے معنی کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے. یہ اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور بڑے پیارے انداز میں ہوتا ہے، ہم نے اس کا غلط مفہوم ذہن میں رکھ لیا ہے. نشانہ خطا گیا، کیا معنی؟ نشانچی کو جان بوجھ کر خطا کرتا، امکانی حد تک صحیح نشانہ لگاتا، خطا ہو گیا. صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے، کہ ان سے خطا ہو سکتی ہے لیکن بدنیتی سے نہیں، اجتہادی خطا ہو سکتی ہے. امکانی حد تک صحیح رائے پوری نیک نیتی سے قائم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن نشانہ چوک گیا. نیت خراب نہیں، رائے غلط ہو سکتی ہے. ہمارے نزدیک یہ ہے موقف کہ عصمت جو ہے خاصہ نبوت، نبوت ختم، عصمت ختم. ایک اور گروہ ہے، اس کے نزدیک وہ عصمت ابھی چل رہی ہے، ائمہ معصومین کا ان کا ایک عقیدہ ہے، یہ عقیدے کا فرق ہے، بڑا بنیادی فرق ہے. سارا فرق آپ دیکھیں گے کہ در حقیقت اسی پر مبنی ہے. ہمارے نزدیک صحابہ سے خطا ہو سکتی ہے، اور کس سے ہو سکتی ہے؟ ابو بکر سے ہو سکتی ہے، عمر سے ہو سکتی ہے، عثمان سے ہو سکتی ہے، علی سے ہو سکتی ہے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. لیکن خطا اجتہادی ہوگی، نیت میں فتور نہیں ہوگا، نیک نیتی سے ہوگی. حضرت عمر نے تو اپنی بعض غلطیوں کو خود تسلیم کیا، ان کا تو یہ جملہ موجود ہے، لم استقبلتو ما استدبرتو لاخذتو فضول اموال الاغنیاء ولقسمتہ بین الناس. اس لیے کہ جب وظائف کے تعین کا مرحلہ آیا تھا حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں، تو حضرت ابو بکر کی رائے یہ تھی کہ تمام مسلمانوں کو مساوی رکھا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، بدریوں کو سب سے زیادہ دیا جائے، ایک فرق مراتب قائم ہونا چاہیے، جب ان کا رتبہ بڑا ہے تو ان کا حصہ بھی بڑا ہو، ذرا کم کیجیے بھول دیجیے. اسی طرح اصحاب شجرہ ہے، اصحاب شجرہ کو زیادہ ملنا چاہیے. اب یہ وہ چیز تھی جو بعد میں جا کر ارتکاز سرمایہ کا سبب بن گئی. مال غنیمت تو اس حساب سے آیا کہ جس کا چاہے دنیا کی تاریخ میں کوئی پیرلل ہے ہی نہیں. کیسر و کسرا کے خزانے جب قدموں میں آ گئے، جیسے کہ حضور نے خبر دی تھی مکی دور میں، سوراقہ سے کہا تھا، اے سوراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اور جب مدائن فتح ہوا، وہ کسرا کے کنگن پہنائے گئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی. تو وہ جو خزانے آئے، وہ جو تقسیم ہوئے، اگر برابر برابر ہوتے تو بات اور ہوتی. وہ تو جنہوں نے حساب پڑھا ہے، میتھمیٹیکل پروگریشن اور جیومیٹریکل پروگریشن، وہ تو فرق بڑھتا چلا جائے گا. دو کو دو سے ضرب دیتے جائیں گے تو چار اور آٹھ اور سولہ ہوگا، اور اگر اس کا مربع بناتے جائیں گے دو سے چار، چار سے سولہ، سولہ سے دو سو چھپن ہو جائے گا. لہذا بعض صحابہ کے پاس دولت بہت جمع ہو گئی، اور کیا کرتے؟ دور خلافت راشدہ میں یہ ہے کہ لوگ زکات لیے پھرتے تھے، کوئی لینے والا نہیں، تو کیا اٹھا کر پھینکتے اس کو. لیکن یہ چیز بعد کے ادوار کے لیے یقیناً ایک غلط مثال بن گئی. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، کاش کہ وہ وقت جو چلا گیا دوبارہ آتا تو میں اپنی وہ رائے واپس لیتا. تو خطا ہو سکتی ہے، اجتہادی خطا. اس میں یہ ہے کہ نیک نیتی موجود رہے گی، خطا ہوگی، نشانہ خطا گیا. ہمارے نزدیک یہ معاملہ میں پھر دوہرا رہا ہوں ہر ایک کے بارے میں، امیر معاویہ سے ہو سکتی ہے، ابو موسیٰ اشعری سے ہو سکتی ہے، تو حضرت علی سے بھی ہو سکتی ہے، حضرت عثمان سے بھی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے نزدیک جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے، ابو بکر صدیق، ان سے بھی ہو سکتی ہے. تو کسی محقق کے لیے میدان کھلا ہے. وہ اگر کوئی رائے دے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید بہتر ہوتا، کہہ سکتا ہے علمی انداز میں. کوئی شخص حضرت عثمان سے اختلاف کر سکتا ہے کہ انہیں اپنی اس رائے پر اس طرح جازم نہیں ہو جانا چاہیے تھا کہ کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہاؤں گا اپنی جان بچانے کے لیے. انہیں ان فتنہ پردازوں اور مفسدوں کا ایک آئرن ہینڈ کے ساتھ ان کو کچل دینا چاہیے تھا، تو کہنا چاہے چکے. لیکن نیت پر حملہ کرے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ پھر ہم سے علیحدہ ہے، وہ اہل سنت سے باہر ہے. اسی طرح کوئی شخص اگر یہ کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ فتنے کی حالت میں حضرت علی کو بیعت قبول نہیں کرنی چاہیے تھی، نارمل حالات نہیں ہے، مدینے پر تو قبضہ ہے انہی سبائیوں کا، تین دن تک نماز مسجد نبی میں کون پڑھا رہا ہے؟ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پہلے بھی وہ پڑھ رہے تھے، حضرت عثمان تو اپنے گھر میں محصور ہے چالیس دن سے، لیکن اس کے بعد بھی تین دن تک غافقی بن حرب جو ان سبائیوں کا سردار تھا وہ نماز پڑھا رہا ہے. اور وہ لیے پھر رہے ہیں کہ کوئی خلافت قبول کرنے، نہ طلحہ تیار، نہ زبیر تیار، نہ علی تیار رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. اور یہ بھی نوٹ کر لیجیے، اب یہی رہ گئے تھے اور تھا کون؟ حضرت عمر نے بارہ سال پہلے جو چھ افراد کی کاؤنسل بنائی تھی، ان میں سے اب یہ تین ہیں، باقی کا تو انتقال ہو گیا. معلوم یہ ہوا کہ اب انہی میں سے کوئی ہو سکتا ہے، اور وہ تینوں اس وقت مدینے میں موجود اور تینوں انکار کر رہے ہیں کہ ہم خلافت کی ذمہ داری ان حالات میں قبول کرنے کو تیار ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے اعلان کیا 3 دن کی مہلت ہے، اگر نہیں کسی نے مانا تو ہم سب کو قتل کر دیں۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کر لی، کوئی کہنے والا کہہ سکتا؟ اور روایات ہے کہ حضرت حسن روکتے رہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ابا جان ان حالات میں، اور یہ لوگ ہیں انہی کے ہاتھوں سے تو خون ٹپک رہا ہے عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیعت قبول کرنا سو صحیح نہیں ہوگا۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے، لیکن کوئی اگر حضرت علی کی نیت پر حملہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ بات واضح ہو جانی چاہیے۔ اور میرے نزدیک حضرت علی نے درست کیا، اس لیے کہ بالکل کوئی نظام نہ رہے تو یہ تو کیاوس ہے، انارکی ہے، پھر فتنہ فرو کیسے ہوگا؟ کوئی نہ کوئی نظم تو قائم ہونا چاہیے۔ لہذا حضرت علی نے اگر خلافت قبول کی اور بیعت ان کی مانی تو نیک نیتی سے کی، امت کی اس کشتی کو سنبھالنے کے لیے۔ ان کی نیک نیتی پر جو شبہ کرے گا وہ کچھ بھی ہوا کرے وہ ہم میں سے نہیں، لیس منا، اہل سنت سے اس کا تعلق منقطع ہو۔ یہ ہے اصل بات جس کو سمجھ لینا چاہیے کہ کہیں کسی سے اختلاف کرنا یہ کفر نہیں ہوگا، یہ نہ ہوتا یوں ہو جاتا۔ یہ اب ایک محقق، ایک جو بھی تاریخ کا تحقیق کا کام سر انجام دے رہا ہے، اور خود اس محقق سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، وہ کہاں کا آسمان سے اترا ہوا ہے؟ کتابیں لکھ لینا ہی تو کوئی معصومیت کی دلیل نہیں ہے، اس کا تجزیہ بھی غلط ہو سکتا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں غلط ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، الصحابہ کلہم عدول، ان کی نیک نیتی کے بارے میں اللہ کی گواہی ہے، قرآن کی گواہی ہے، ہم کسی بدنیتی کو ان کی طرف منسوب نہیں کریں گے۔ ہاں کسی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، اختلاف تو نہیں ہو سکتا تو محمد الرسول اللہ سے نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ ان کے بعد ہر ایک سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپس میں اختلاف ہوا، ایک کی رائے کچھ ہے دوسرے کی رائے کچھ ہے۔ اب آپ سمجھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی کا دور خلافت 4.5 برس، بامی خانہ جنگی، وہ جو حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا تھا رضی اللہ عنہ کہ بعد آ جاؤ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی قتل ہوا ہو اور کم سے کم 70,000 انسانوں کا خون نہ بہاؤ، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی رسول کا کوئی خلیفہ ناحق قتل کیا گیا اور 35,000 انسان پھر قتل نہ ہوئے۔ یہاں بھی نقطہ ہے، حضرت علی کے عہد خلافت میں 84,000 مسلمان قتل ہوئے ایک دوسرے کی طرح۔ یہاں سوچنا پڑتا ہے کہ حضرت عثمان تو نبی نہیں تھے، وہاں 70,000 ہیں یا 84,000۔ تو حضور کی ایک حدیث آتی ہے جو مسئلہ حل کرتی ہے، علماء امتی کام بھی آئے بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا رتبہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے، تو علماء سے تو بہت اونچے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں تو ظاہر بات ہے کہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے، عرش آدم جس طرح تھرایا حضرت حسن کا ساتھ جو میں نے آپ کو کل سنایا تھا، اس کا ظہور ہے جو ہمیں پورے 4.5 برس نظر آ رہا ہے۔ لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تاریخی واقعات اپنی جگہ، لیکن معاذ اللہ اس کا کوئی الزام حضرت علی کی ذات پر نہیں ہے رضی اللہ تعالی، انہوں نے امکانی حد تک معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی، اپنی جان دے دی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ حالات کی گمبھیری، سازش کی گہرائی، جس طرح وہ جڑوں کے اوپر جا کر تیشہ پڑا تھا، اس نے جو فضا پیدا کر دی تھی، تو اس میں کوئی قصور نہ حضرت عثمان کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، نہ کوئی قصور حضرت علی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں کامیاب ہوئے، گھی کے چراغ جلے، اللہ کے دشمنوں کی ان کی سازش کامیاب ہو گئی۔ اب آپ غور کیجئے، فوراً ہی جو جنگ ہوئی وہ جنگ جمل ہے، جنگ جمل میں تو امیر معاویہ تو مقابلے میں نہیں آئے، وہ تو شام میں بیٹھے ہوئے۔ فوری طور پر جو مطالبہ لے کر اٹھے حضرت عثمان کے قصاص کا، یہ بھی نوٹ کیجئے کہ حضرت طلحہ حضرت زبیر مدینے میں تھے جب شہادت ہوئی حضرت عثمان کی، اور تینوں کے بارے میں کہا تھا ان سب بھائیوں نے کہ ہم قتل کر دیں گے تینوں کو اگر وہ بیعت نہیں ہوتی. حضرت علی نے بیعت قبول کر لی. ان دونوں حضرات نے جا کر مشروط بیعت کی کہ اگر آپ قاتلین عثمان سے قصاص لے سکیں اور عدل قائم کر سکیں تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں. کچھ دنوں انتظار کیا, وہاں نظر آ رہا ہے کہ وہ تو چھائے ہوئے. اب آپ کو معلوم ہے کوئی سٹینڈنگ آرمیز تو تھی نہیں کہ فوراً جو ہے ماشاء اللہ لگا کر اور فوجوں کو جو ہے وہ سڑکوں پر لا کر پھیلا دیا جاتا, وہ تو ہے ہی نہیں. فوجیں تو تھیں یا تو شام میں یا مصر میں, امیر معاویہ کے پاس, حضرت عمرو بن العاص کے پاس, یا یہ کہ ادھر مشرقی بہاد پر. اور وہ کئی بار کہہ چکے تھے حضرت عثمان سے کہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم فوجیں بھیج دیں, حضرت عثمان نے اجازت دے دی. تو یہاں تو کوئی فوج ہی نہیں. مہینہ ذوالحجہ کا ہے, اکثر لوگ گئے ہوئے مکہ مکرمہ حج کے لیے, وہ تو موقع انہوں نے ایسا تلاش کیا. اب حضرت علی کیا کریں تنے تنہا, غور کیجئے کئی ہزار جو ہے سبائی مدینے کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں, طاقت ان کی ہے, غلبہ ان کا ہے. حضرت علی بیعت نہیں قبول کرتے تو وہ نظام ہی نہیں بدنظمی ہے کہ اوس ہے, انارکی ہے. کرتے ہیں تو ان کے پاس کون سی فوج رکھی ہے کہ وہ فوراً ان کو پکڑوا لیں, گرفتار کر لیں اور سزا دے دیں. اب دیکھیے یہ ہے وہ, یہ وہ الجھاؤ ہے, کریں تو کیا کریں. ادھر حضرت طلحہ اور زبیر کا دباؤ پڑ رہا, ان کو ان کی گوشت مالی کیجیے, آپ خلیفہ ہیں, امیر المومنین ہیں, اب آپ پر ذمہ داری ہے. حضرت علی کچھ کر نہیں پا رہے. یہ دونوں حضرات بھی مکے چلے گئے. وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہاں طے ہوا کہ یہ مسئلہ نہیں ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جن لوگوں کے نرغے میں آ گئے ہیں تو ان کو جب تک اس نرغے سے نہیں نکالا جائے گا ممکن نہیں. لہذا یہ کھڑے. اب آپ غور کیجئے, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ایک طرف, ان کے ساتھ کون, طلحہ اور زبیر, یہ کون ہیں, یکے از اشرہ مبشرہ, چوٹی کے دس صحابہ میں سے یہ دو ہیں. یہ قصاص عثمان کا مطالبہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں, پیش قدمی کرتے ہیں, بصرہ فتح کر لیتے ہیں. ادھر سے حضرت علی اب نکلتے ہیں, ارادہ ان کا تھا حضرت معاویہ کے ساتھ, لیکن یہاں تو ایک نئی سچویشن پیدا ہو گئی. چنانچہ بصرے کے قریب اب وہ دونوں فوجیں آ گئی, حضرت علی کی فوج آ گئی, ادھر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں. اور یہ کہ واقعتاً عراقیوں نے جس طرح ساتھ دیا حضرت عائشہ کا, اس وقت اب آپس میں گفتگو شروع ہوئی. حضرت علی نے صاف فرمایا کہ میں تو چاہتا ہوں لیکن میرے ہاتھ مضبوط کرو تو میں ان سے نپٹوں. 100% درست بات. یہ بات جو ہے حضرت عائشہ کی سمجھ میں بھی آ گئی, حضرت طلحہ کی, حضرت زبید کے لیے. لہذا نیگوسیشن ہو رہی ہے, صلح ہو رہی ہے, کہ اب پسو کہاں پڑے ان بلوائیوں کے, کہ اگر یہ صلح ہو گئی تو ہماری پھر کہاں جگہ ہے. رات کے اندھیرے میں عبداللہ ابن سبا خود موجود تھا وہاں, مالک استنقری, ان دونوں نے فیصلہ کیا اور حملہ کیا. جنگ شروع ہو گئی, رات کا اندھیرا ہے, مشہور یہ کر دیا کہ ادھر سے طلحہ اور زبیر کی فوج نے حملہ کیا. حضرت علی کو یہ خبر دی گئی, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم پر ٹوٹ پڑی فوج. اب آپ پھر سوچئے, سچویشن جیسی ہوتی ہے اس کو سمجھیے, کون تحقیق کرے, تحقیق کرے کہ جان بچائے. وہاں تو صورت یہ ہے کہ کل اور بی کل, یہ ہمارے ورنہ مارے جاؤ گے. تحقیق اور کمیشن قائم ہو اور کوئی کمیٹی بیٹھے اور گواہیاں لے, یہ تو فیصلے ہونے والی بات ہے, اس وقت تک یہاں کیا ہوگا. لہذا ایک رات میں 10,000 مسلمان, اور حضرت عائشہ کا اونٹ جو تھا اس کے قریب عراقیوں نے ام المومنین اپنی ماں کی جس طریقے سے ان کی آن پر, ان کی حرمت پر جس طریقے سے کٹ مرے, تاریخ کا یہ بڑا روشن بات. ماں ہے حضرت عائشہ, ہے ام المومنین. حضرت علی نے آخر میں حکم دیا, جب تک یہ اونٹ کھڑا رہے گا یہ لوگ کٹتے رہیں گے, پروانہ وار یہ اس سما پر اپنی جانیں نچھاور کرتے رہیں گے. لہذا اس اونٹ کو گراؤ. اس کو زخمی کیا گیا, پھر وہ حوض گرا نیچے جس میں حضرت عائشہ تھی, تب جنگ ختم ہوئی. لیکن یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے, اگر ان کے مابین دشمنی ہوتی تو فتح کے بعد حضرت علی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ غور کیجیے, دشمنی میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ کا احترام کرنا چاہیے تھا, عزت کے ساتھ 40 خواتین مزید دے کر ان کے جلوں میں پہرا ساتھ دے کر مدینہ منورہ بھیجا تھا. اگر تو دشمنی ہوتی تو طرز عمل کچھ اور ہوتا, معاذ اللہ کیا ہوتا, رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ ایک طرف ام المومنین ہیں حضرت عائشہ صدیقہ, دوسری طرف حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی. لیکن آپس کی دشمنی تھی نہیں, دشمنی ہوتی تو کچھ اور ہوتا, دشمنی نہیں تھی. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, آپس میں تو نہایت مہربان ہے. یہ تو وہ دشمن ہے, اس کی چالاکیاں ہیں, اس کی عیاریاں ہیں, اس کی سازشیں ہیں, اس کی نشہ دوانیاں ہیں کہ دونوں بے بس ہوئے ہوئے. اسی میں حضرت طلحہ شہید کیے گئے, اسی میں حضرت زبیر شہید کیے گئے. ان میں سے ایک لاکھ کے برابر اللہ کے شیر, اللہ کے رسول کے شیر. لیکن اندازہ کیجئے یہودی سازش کی کامیابی کا, کہ یہ اب اپنوں کے ہاتھوں شہید ہو. اس کے بعد معاملہ آیا جنگ صفین کا. حضرت معاویہ کا بھی وہی تقاضا تھا, انہوں نے کبھی چیلنج نہیں کیا حضرت علی کے حق خلافت کو, انہوں نے کبھی بیعت خلافت نہیں لی. ان کا مطالبہ ایک ہی تھا کہ ان سے نبٹیے. آپ کے پاس جو یہ ہے, آپ کے ارد گرد لوگ جمع ہیں, اگر ان کی گوشت مالی نہیں کر سکتے تو پھر میں بیعت نہیں کر سکتا. صاف نظر آ رہا, بیعت کرنے کے معنی سرنڈر کے معنی یہ ہے کہ یہ لوگ ان کو بھی شہید کر دیں, کانٹے نکل جائیں گے. کتنا بڑا مخمصہ ہے حضرت معاویہ کے لیے رضی اللہ تعالی, کیا کرے. وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ سمجھیے, پہچانیے اصل دشمن کو. آپ کی توپ چل رہی ہے معاویہ کے خلاف, کچھ لوگوں نے توپیں چلانی شروع کر دی علی کے خلاف رضی اللہ تعالی عنہما. یہ تو دونوں ہی دشمن کا کام کر رہے ہیں, دشمن کے ایجنٹ بن گئے. اصل دشمن کو پہچان, وہ بھی مخمصے میں, حضرت علی بھی مخمصے میں, کریں کیا. طاقت آخر ایک آدمی تو ایک آدمی ہی ہے, چاہے وہ علی ہو. حضرت موسیٰ تو ایک انسان ہی ہے, اللہ کے رسول ہے, لیکن جب قوم نے انکار کر دیا تو کیا کر سکتے. رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین, اے اللہ مجھے اختیار ہے صرف اپنی جان کا اور اپنے بھائی کی جان کا, تو یہ جو ہے قوم انکار کر رہی ہے, تو ہمارے اور ان کے درمیان اب تفریق کر دے. یہی دعا کر سکتے ہو, کیا کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے لوگ جو ہیں, اپنے لشکری, وہ حضرت علی کی بات نہیں مان رہے. انہی میں سے نکلے ہیں خوارج, معاویہ کے ہاں سے تو نہیں نکلے خوارج. غور کیجیے, جنہوں نے علی کو کافر کہا وہ کون تھے؟ وہ علی کے لشکر کے لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ خوارج کا فرقہ کہاں سے نکلا؟ یہ تو تاریخی حقائق ہے. وہ حضرت معاویہ کے لشکر سے تو نہیں نکلے, وہ تو وہی لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے, انہوں نہیں. اور کس انتہا کو پہنچے ہیں وہ لوگ پھر. ویسے یہ جان لیجئے کہ خوارج کے بارے میں یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ, ان کی اکثریت بہت نیک اور بہت متقی, بہت متدین لوگوں پر مشتمل. لیکن جتنا آدمی کوئی نیک اور مخلص ہوتا ہے اتنا جذباتی بھی ہو جاتا, اور جذبات میں آ کے انتہائی فیصلہ کر بیٹھتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ جو ہے, اس امت کا حال جو ہے جس حال تک پہنچ گیا ہے, یہ بڑے بڑے لوگ جو ہے انہیں ایک دفعہ میدان سے ہٹاؤ تو شاید صلح ہو جائے. اس انتہائی جذباتی فیصلے کو پہنچے. نہروان کی جنگ میں 4000 خارجی جو ہیں وہ ختم ہوئے, لیکن یہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا؟ علی بھی کافر, معاویہ بھی کافر, عمرو بن العاص بھی کافر. جذبات کی انتہا میں آ گئے. اور انہی میں پھر تین لوگ وہ ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا, کہاں, حرم میں بیٹھ کر. حرم مکی میں بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ یہ تین اشخاص ہیں، ان تینوں کو شہید کر دو تو مسئلہ ٹھیک ہو. تاریخ مقرر کی 15 رمضان کی صبح فجر کی نماز، تینوں نے بیک وقت حملہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار طاری ہو گیا، حضرت معاویہ پر دمشق کی جامع مسجد میں وار پڑا لیکن اوچھا تھا، طاری نہیں ہوا، زخم مندمل ہو گیا، ٹھیک ہو گئے. عمر بن العاص اس روز بیمار تھے، مسجد میں آئے نہیں، ان کی جگہ جو امامت کر رہا تھا وہ شہید کر دیا گیا. اب بتائیے اس میں فیصلہ کس کا ہے، اللہ کا ہے کسی اور کا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تینوں ہی شہید ہو جاتے، فیصلہ تو ایک ہی تھا، ایک جگہ بیٹھ کر کیا گیا، ایک تاریخ کا تعین کیا گیا، تینوں خارجی، انہوں نے فیصلہ کیا. حضرت علی شہید ہو گئے، حضرت معاویہ زخمی ہوئے، حضرت عمر بن العاص بالکل بچ گئے. حضرت علی کی شہادت کے بعد، بلکہ ان کے اسی مجروح ہونے کی حالت ہی میں پوچھا گیا کہ کیا ہم حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. 16 آنے صحیح جواب تھا جو حضرت علی نے دیا رضی اللہ تعالی عنہ، میں نہ اس کا حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں، یہی جواب ان کے شایع نشان تھے. یہ تمہارا کام ہے، میں فارغ ہوا، میری ذمہ داری ختم ہوئی، وہ بوجھ میرے کندھے پر تھا آج میرے کندھے سے اتر گیا. آپ جان لیجئے اسلام کی روح سے یہ زندگی ایسٹ نہیں ہے، لائبلٹی ہے، یہ تو ذمہ داری ہے، ہر منٹ کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں. آج وہ ختم ہوا، ذمہ داری ختم ہوئی، چھٹی ہوئی. نشانے مرد مومن بات گوئم، جو مر گیا تبسم پر لبے ہوئی، زندہ رہنے کی تمنا تو نہیں ہوتی. اگر ہے تو جان لیجئے کہ پھر ایمان نہیں ہے. یہ تو کہیے اللہ کا حکم ہے جب تک یہاں رہ رہے ہیں. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، تو کوئی جیل خانے میں رہنا چاہتا ہے؟ مومن کے لیے تو یہ جیل خانہ ہے، جتنی جلدی چھٹکارا ہو اتنا ہی اسے پسند ہے. میرا بوجھ ختم ہوا. حضرت عمر سے کہا گیا تھا کہ نامزد کر دو اپنے بیٹے کو، عبداللہ ابن عمر کو. کیا پیارا جواب دیا کہ خطاب کے گھر والوں کی طرف سے جو میں نے بوجھ اٹھا لیا وہی کافی ہے، اس خاندان کا کوئی اور شخص جو ہے اب یہ بوجھ کاہے کو اپنے سر کو لے. یہ تو بوجھ ہے، عیش اور آرام اور راحت اور چودراہٹ کے لیے تو کسی نے یہ بوجھ نہیں اٹھایا، یہ تو ذمہ داری کا بوجھ تھا. اسی لیے تو دعا کی تھی آخری حج سے جب واپس آ رہے تھے حضرت عمر، اے اللہ میری مملکت بہت وسیع ہو گئی ہے، بوجھ بہت بڑھ گیا ہے، اور میری ہڈیاں چٹک گئی ہیں، میرا سر سفید ہو گیا ہے، میرے اعصاب اب جواب دے رہے ہیں، اللہ مجھے اٹھا لے اس سے پہلے پہلے کہ شرمندگی کا معاملہ ہو جائے، میں اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کر رہا. حضرت علی کی ذمہ داری ختم ہوئی. حضرت حسن کے بارے میں صاف فرما دیا، تمہاری مرضی ہے، تمہارا معاملہ ہے. یہ ہے اصل میں وہ ریپبلکن کریکٹر خلافت راشدہ کا، اس کو نوٹ کیجئے گا کہ یہ برقرار ہے حضرت حسن کی خلافت تک، کہ حضرت حسن کو نہ اس کے طالب تھے، نہ اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی حکم دیا، لوگوں نے بیعت کی، انہوں نے بیعت قبول کر، لیکن معاملہ تو چل رہا ہے. ایک نقطہ میں یہاں بیان کر دوں، میرا نہیں ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی کا ہے رحمت اللہ علیہ. وہ ایک فرق کرتے ہیں خلیفہ راشد اپنی شخصیت کے اعتبار سے خلیفہ راشد ہونا اور ہے، اور اس کے عہد خلافت کا خلافت راشدہ ہونا یہ اور ہے. اب یہ بات شاہ ولی اللہ کہہ سکتے ہیں، کوئی اور شخص نہیں جس کی نظر اتنی گہری ہو، پھر جس کے مزاج کی جامعیت کا یہ عالم ہے. شاہ ولی اللہ یہ جو یہ کہتے ہیں کہ میری طبیعت کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ فضیلت علی کی قائل ہوتی ہے، لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ میں شیخین کی فضیلت کا اقرار کروں. اندازہ کیجئے جملے کا، اس لیے کہ ایک طبی مناسبت ہوتی ہے آپ کو ایک پھول پسند ہے، گلاب کا ایک پودا ہے، ایک ہی پودا، اس پہ 8-10 پھول لگے ہوئے، ایک آپ کو پسند آ گیا، آپ نے لے لیا، پسند کی بات ہے. ہو سکتا ہے کوئی دوسرا جو ہے اسے کوئی دوسرا پھول پسند آئے، ہے تو گلاب کے پھول. تو کبھی مناسبت ہو سکتی ہے کسی کو حضرت علی سے زیادہ ہو، کسی کو حضرت عمر سے زیادہ ہو، کسی کو حضرت ابو بکر سے زیادہ ہو، تبھی مناسبت کی بات ہے. مزاج سب کے ایک جیسے تو ہے نہیں، وہ تو طب مشرق میں 4 مزاج تو ہے نا، تو مزاج کے اعتبار سے پسند ناپسند بھی ہے. تو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری طبیعت کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو اس کا رجحان حضرت علی کی طرف زیادہ ہے، ان کی فضیلت کی طرف میری طبیعت مائل ہوتی ہے، لیکن مجھے حکم ہوا ہے. اب یہ کہنے والا کون ہے؟ شاہ ولی اللہ ہے، جنہوں نے بہت سی روایتیں حدیث کی براہ راست حضور سے ان کی سند لی ہے. اب یہ ہے وہ روحانیات کا میدان جس کو اس دور کے بہت سے لوگ جس سے واقف ہی نہیں، اور جس چیز سے انسان واقف نہیں ہوتا اس کا انکار کر دیتا ہے جلدی سے، اس لیے کہ جس چیز سے واقفیت نہیں اس کا انکار کر دیتا. لیکن یہ کہ یہ میدان ہے. سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ رہے ہیں شاہ ولی اللہ. تو وہی شاہ ولی اللہ کہہ رہے مجھے حکم ہوا ہے کہ ابو بکر اور عمر کی فضیلت کا اقرار کروں، اس اعتبار سے اہل سنت، میری طبیعت کو دیکھو تو اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ علی کی فضیلت کی طرف مائل، وہ ہے شاہ ولی اللہ. میں نے یہ بتا دیا آپ کو کہ کوئی مغالطہ کسی کو نہ ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ دور خلافت راشدہ صرف اصحاب ثلاثہ کا ہے، ابو بکر، عمر اور عثمان، حضرت علی اور حضرت حسن کا دور دور خلافت راشدہ میں شامل نہیں. کیوں؟ کہ خلافت راشدہ کا ایک لازمی وصف یہ ہے کہ امت کی وحدت برقرار ہو، ایک امت، کوئی رکھنا، کوئی جماعت، کوئی تقسیم نہ ہو. یہ صرف پہلے 3 خلافتوں میں ہوئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذات میں خلیفہ راشد ہیں، تمام اوصاف ہیں، لیکن خلافت تو بالفعل، کام پر تو ان کی خلافت قائم نہیں ہوئی، بلکہ مصر کو بھی فتح کر لیا حضرت معاویہ نے. تو دارالاسلام، اسلامی مملکت، 2 حصوں میں مستقل طور پر منقسم، وحدت جو ہے وہ قائم نہیں ہوئی، لہذا اسے دور خلافت راشدہ میں ان کی ایک رائے ہے. لیکن یہ جان لیجئے کہ بہرحال حضرت حسن تک رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمارے نزدیک خلفاء راشدین، اور ایک حدیث میں جو 30 سال کا عدد آیا ہے وہ یہی آ کر پورا ہوتا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ اب ٹکراؤ ہو رہا، یہ بھی لشکر لے کر چلے کوفے سے اور وہ بھی لشکر لے کر چلے دمشق سے، مدائن کے پاس پہنچے ہوئے ہیں. ان کا جو حضرت حسن کا جو ہراول دستہ آگے آگے جا رہا ہے اس کے بارے میں خبر اڑ گئی کہ اس کو شکست ہوگی، حالانکہ ابھی جنگ ہی نہیں ہوئی. وہ جو خبر ان کے لشکر میں پہنچی تو یہاں وہ جو عنصر موجود تھا سبائیوں کا، اس نے فتنہ مچایا، فساد کیا، حضرت حسن کے ساتھ گستاخی کی، ان کے کپڑے پاڑ دیے. نتیجہ یہ ہو گیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فوری طور پر فیصلہ کر لیا، ان لوگوں کو پہچان لیا، لہذا انہوں نے تو فوری طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مصالحت کی، بلینک چیک دیا ہے حضرت معاویہ نے، مہر لگا کر خط بھیج دیا، جو آپ لکھے مجھے منظور. شرائط میں صوبہ احواز کا خراج حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا. یہ صوبہ احواز اب عراق ایران کے درمیان جنگ میں، اس کا نام آپ بار بار سنتے ہوں گے، خلیج کا جو مشرقی علاقہ ہے. 20 لاکھ درہم حضرت حسین کو ملیں گے سالانہ، اور جو بھی وظائف مقرر ہوں گے مسلمانوں کے ان میں بنی ہاشم کو زیادہ دیا جائے گا. اور اب تک جو ہوئی ہے خانہ جنگی، اس کی بنیاد پر کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. 4 شرطیں طے ہوئی، صلح ہوئی، اور یہ 5.25 برس کی خانہ جنگی ختم. حضور نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسن شکل و صورت میں، سیرت میں، مزاج میں، تحمل، بردباری سب سے زیادہ حضور سے مشابہ حضرت حسن تھے رضی اللہ تعالی. صلح ہوئی، انہوں نے خطبہ دے دیا، اگر خلافت معاویہ کا حق تھی انہیں پہنچ گئی، اور اگر میرا حق تھی تو میں نے دستبرداری کی اور ان کو دے دی. اس کو کہتے عام الجماع 41 ہجری. اب عالم اسلام ایک وحدت ہو گیا. اب وقت آیا کہ حضرت معاویہ نے خلافت کی بیعت لی، آج تک نہیں لی تھی، اب تک وہ صرف گورنر تھے، بیعت خلافت انہوں نے لی. حضرت معاویہ قائد خلافت اب 20 برس کا ہے، اور کیجیے گا، اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے. اس 20 برس کے عرصے میں امن، امان، سکون، اطمینان مثالی ہے، کوئی بغاوت نہیں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی فساد. کہاں وہ 5.25 سال، کہاں یہ 20 سال. ان کا تدبر، ان کی دور اندیشی، ان کی معاملہ فہمی وہ اس درجے کی ہے کہ وہ سبائی بھی اب دبکے ہوئے ہیں، کوئی بولنے کو تیار نہیں، کہیں کوئی آواز نہیں. 20 برس یہ ایسے نہیں ہو جاتا، اس شخص کی صلاحیت کا اندازہ کی. پھر تیسری بات یہ کہ وہ جو سیلاب تھا انقلاب محمدی کی توسیع کا، علی صاحب الصلوۃ والسلام جو رکا رہا تھا 5 برس، اب اثر نو شروع ہو گیا. اندر کا معاملہ ختم تو باہر کا بہاؤ شروع. جب تک اندرونی معاملہ تھا اس کا بھی ایک واقعہ کبھی نہ بھولیے گا، جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان چل رہا تھا سلسلہ، قیصر روم تو بیٹھا تھا نا، ابھی وہ تو ختم نہیں ہوا تھا، کسرا ختم ہوا تھا، وہ بیٹھا ہوا ترکی میں حالات کا جائزہ لے رہا ہے، اسے بھی تو اپنا موقع جو ہے اس کی تلاش تھی، اور اس سے بہتر کوئی موقع ہو سکتا تھا اس کے لیے؟ اندرونی خانہ جنگی ہے، اس نے تیاریاں کی، حملہ کرو، اب وقت ہے. اسے جو خط لکھا امیر معاویہ نے، اس کے الفاظ تاریخ کے صفحات پر ثبت ہے، اور رومی کتے، یہ لفظ ہے، اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ اگر تو نے حملہ کیا تو علی کے جھنڈے تلے جو شخص سب سے پہلے تیرے مقابلے میں آئے گا وہ معاویہ ہوگا. اگر یہ سخت خط نہ گیا ہوتا تو نہ معلوم اس وقت یہ دوسرا بار جو پڑتا عالم اسلام پر وہ کیا نتائج لگا. وہ ہے حضرت معاویہ. پھر یہ ذہن میں رکھیے، ذاتی اعتبار سے وہ طلقاء میں سے نہیں ہے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے، کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو. حضور کو ان پر جو اعتماد تھا وہ اس سے ثابت ہے کہ کاتبان وحی میں سے. نبی کے پاس سب سے قیمتی امانت کون سی ہے؟ اللہ کا کلام، اور اس کو لکھنے کا کام کس کے سپرد کیا جا سکتا ہے جس پر سب سے زیادہ اعتماد؟ وہ کاتبان وحی میں سے. ہادین مہدیہ، یہ دعا ہے محمد رسول اللہ کی، اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے. اور میں کل بیان کر چکا ہوں، محمد کی صرف ایک ہی آرزو ہے جو پوری نہیں ہو سکتی تھی، اور بھی کوئی دعا ہو سکتی ہے کہ جو پوری نہ ہو؟ وہ ایک یہ تھی کہ اللہ کی راہ میں قتل نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے ثابتہ. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنَّنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. وہ مغلوب ہو ہی نہیں سکتے تو مقتول کیسے ہوں گے؟ قتل تو مغلوب ہونے کا آخری درجہ ہے، باقی کیسے ممکن ہے؟ یہ دعا حضرت معاویہ کے لیے کی اور وہ قبول نہ ہوئی. یہ میں نے کئی چیزیں جمع کی ہیں ایک طرف، اس کے باوس میں یہ کہتا ہوں
کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت خلافت راشدہ میں شامل نہیں.
اہل سنت کا یہی عقیدہ. وجہ کیا ہے؟ یہ بات ہے اصل میں سمجھنے کی
کہ جیسے وہ ایک وصف ہے امت کی وحدت، اسی طرح خلافت راشدہ کا ایک وصف ہے کہ یہ مسلمانوں کے مابین مشورے کی چیز ہے. امرہم شورا بینہم، اس میں کوئی قبائلی عصبیت قبائلی حمیت اس کا کوئی رنگ نہ آنے پائے.
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بھی معاملہ ہے اس میں ایک گھرانے اور ایک قبیلے کی پشت پناہی اور مدد، یہ مستقل شامل ہے، یہ ماننا پڑے گا.
یہ مطلب نہیں کہ وہ ناانصاف یا ظالم یا لوگوں کے ایمان خریدنے والے، معاذ اللہ، یہ تو وہ دشمنوں کی کہی ہوئی باتیں.
لیکن اس میں ظاہر بات ہے کہ قبیلے کی حمیت جو ہے وہ ان کی پشت پر تھی.
اور یہ دور جو ہے ویسے امن ہے، سکون ہے، اور قافلہ آگے جا رہا ہے، بحری مہمیں چل رہی ہیں، انقلاب محمدی کی توسیع ہو رہی ہے، سب کچھ ہے.
لیکن اس کی قوت جو ہے بنیادی طور پر اس میں قبیلے کی حمیت جو ہے وہ شامل،
لہذا ایک درجے نیچے آ گیا.
یہ بات سمجھ لیجیے.
یہ تو انتہا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اسلام ختم ہو گیا. معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، محمد کی بنائی ہوئی عمارت اتنی کچی نہیں تھی. لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ بالکل وہ بات نہیں جو عمر، عثمان، ابو بکر، فرق ہے. اگر حفظ مراتب نے کنی زندگی تھی، اس احتیاط کو ملوم رکھیے، اس سطح کی بات نہیں. شخصی حیثیت میں حضرت معاویہ کا کوئی مقابلہ حضرت علی سے نہیں ہے. حضرت علی بہت بلند،
حضرت علی تو وہ ہے جو نبوت کی گود میں پلے ہیں. حضرت معاویہ کو تو وہ سعادت تو حاصل نہیں. اپنی جگہ ہے فرق، وہ بدری نہیں
تو کئی رتبے نیچے ہیں. اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ امت میں سب سے اونچے چار خلفاء، ان میں فضیلت بترتیب خلافت.
یہ ہمارا ہے، کسی اور کا ہے یا نہیں اس کو چھوڑیے، ہمارا یہ
افضل ترین ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، پھر چھ عشرہ مبشرہ میں سے. آپ جمعہ میں سنتے ہیں نا، لیکن ہماری غلطی ہے، ہمارے خطیبوں کی ان کا نام نہیں لیتے، اسی وجہ سے مسلمانوں کو نام یاد ہی نہیں. آپ سیلف اسسمنٹ کر لیجئے، ذرا 10 نام پورے تو کیجئے عشرہ مبشرہ کے، معلوم ہوگا کہ 50% فیل ہو جائیں گے. یہ اس لیے کہ خطبے میں وہ ایک جملے میں ٹرخا دیتے ہیں، وارث ستت الباقیت من العشرۃ المبشرۃ، عشرہ مبشرہ میں سے باقی 6 پر بھی تو نام کیسے یاد ہو. پھر درجہ ہے، ایک سیڑھی اور آئی ہے، اصحاب بدر. پھر درجہ ہے اصحاب شجرہ. پھر درجہ ہے ان کا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے. اور پھر آخری درجہ ہے ان کا جو فتح مکہ کے بعد ایمان. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. تم میں سے وہ لوگ جو فتح سے پہلے ایمان لائے، انہوں نے انفاق کیا، اللہ کی راہ میں قتال کیا، وہ برابر نہیں ہے ان کے کہ جو بعد میں ایمان لائے. یہ لوگ جو ہے پہلے ایمان لانے والے اور انفاق اور قتال فی سبیل اللہ کرنے والے، یہ بہت بلند ہے درجوں میں.
قرآن کی نسل تو کون ہے کہ جو یہ کہے گا کہ معاویہ علی کے مساوی، معاذ اللہ.
لیکن ہے صحابی، ہے کاتب وحی، حضور کے معتمد علیہ، جن کے لیے دعا ہے ہادی مہدی کی،
یہ اپنی جگہ ہے.
نہ اس کی نفی، نہ یہ کہ ان کو مساوی کر دیا جائے. بہرحال 20 سالہ دور خلافت کا جو اہم واقعہ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل وسط میں ہے یہ، سن 50 میں ہجری، اور یہ سن اس لیے بڑا اہم ہے، حضرت حسن کا انتقال اسی سن میں ہوا. ظالم لوگ ان کی شہادت کی ذمہ داری بھی ڈال دیتے ہیں حضرت معاویہ پر. تھوڑا غور کیجئے، یہ بالکل وہی ہے کہ جاٹ نے جاٹ تیرے سر پہ کھاٹ اور تیلی نے تیلی تیرے سر پہ کولو. بات بنے نہ بنے، بول تو بنے گا. جس نے صلح کی ان سے، جو دستبردار ہوا خلافت سے ان کے حق میں، جس نے پھر اس کے بعد کبھی کوئی معاملہ نہیں کیا کہ اپنا حق جتلایا ہو، اس کو زہر دینے کی ضرورت ہے؟ کوئی تو آخر. لیکن ان کے زہر کا بھی بوجھ حضرت معاویہ پر، کرشمے ہیں، جو چاہے کرے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. کون ہوں گے یہ جان لیجئے، جو حضرت حسن کی صلح سے ناراض تھے، جنہوں نے یا حار المومنین کہا تھا یا مذل المومنین کہا تھا، وہ تو خوش نہیں تھے صلح سے. ان کی تو ساری یوں سمجھیے کہ 15 برس کی محنتوں پر پانی پھینک دیا حضرت حسن نے ایک دن میں. وہ زہر دیں گے تو وہ دیں گے، حضرت معاویہ کیوں دیں گے؟ سن 50 میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ تجویز پیش کرتے ہیں حضرت معاویہ کو کہ یہ جو 5.25 برس کی خانہ جنگی تھی، اگر آپ نے کوئی اپنا جانشین نامزد نہ کیا تو کچھ عجب نہیں کہ پھر وہی حالات لوٹ آئے. دشمن تو موجود ہے، کمینگاہ میں ہے، گھاٹ میں ہے، لہذا آپ کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دیں. میں یہاں چند منٹ آپ کے لوں گا کہ مغیرہ ابن شعبہ کون ہے وہ جان لیجئے. لکھ دیتے، انہوں نے اپنی گورنری بچانے کے لیے ایسا کیا. معاذ اللہ، جس کو جو چاہو کہہ دو، انہیں تو کھلی چھوٹ ہے. ہمارے نزدیک یہ سب صحابہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کون ہے؟ اصحاب شجرہ میں سے ہیں. یہ نہ اموی ہے نہ ہاشمی ہے، مکے کے رہنے والے نہیں، یہ تو طائف کے رہنے والے ہیں. ثقفی ہیں، وہی قبیلہ جس سے یہ یہاں آئے تھے، فاتح سندھ کے. ثقفی ہے، اصحاب شجرہ میں سے ہے. عروہ ابن مسعود جو بہت بڑے مدبر سیاست دان عرب کے، طائف کے بہت بڑے سردار، ان کے بھتیجے ہیں. حضرت عمر کے زمانے کے گورنر ہیں. حضرت عثمان کے زمانے میں زیادہ تر خانہ نشین رہے ہیں. حضرت علی کے زمانے میں ان کے سپورٹر ہیں. حضرت علی کو روکنے والے تھے، فوری طور پر آپ تمام گورنروں کو معزول نہ کر دیجئے، ذرا بیعت پہلے لے لیجئے، اپنی حکومت کا استحکام کر لیجئے، پھر جو تبدیلی کرنی ہو کر لیجئے گا. یہ مشورہ دینے والے کون تھے؟ مغیرہ ابن شعبہ. وہی ہیں مغیرہ ابن شعبہ. وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ امیر المومنین، یہ مسلمانوں کا معاملہ، امت کا معاملہ، پھر کہیں اسی طرح کے کیوس کی نظر نہ ہو جائے، کسی کو نامزد دیجیے. حضرت معاویہ پوچھتے کس کو؟ ان کی تجویز ہے کہ اپنے بیٹے یزید کو نام دیجیے. یہاں پھر مجھے ایک بات ماننی ہے اور آپ کو بھی ماننی چاہیے. یقیناً یہ وہ بات نہیں ہے کہ جو عمر اور ابو بکر اور عثمان کی، یقیناً یہ وہ بات بھی نہیں ہے جو حضرت علی نے کہی تھی کہ میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں، تمہارے ہاتھ میں معاملہ ہے. یقیناً اس سے ایک درجے نیچے بات ہے. لیکن میرے نزدیک حضرت معاویہ کی نیت پر حملہ کرنے والا اور کچھ بھی ہو، اہل سنت سے باہر ہو جائے گا. اصل بات کیا ہے اس کو سمجھیے کہ حضرت معاویہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات بدل گئے. 40 برس بیت چکے حضور کے انتقال کو، کہ ہمارے صحابہ سب اب فوت ہو چکے، گنتی کے لوگ ہیں. اب تو وہ لوگ ہیں نا جو اس وقت بچے تھے، وہ نسل ہے اب صغار صحابہ کی. پھر کتنے لوگ ہیں جو اسلام کے فولڈ میں آئے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ ان کی ایمانی کیفیات تو وہ نہیں ہے. جو فتح مکہ کے بعد ایمان لایا عرب میں حضور کے زمانے میں، ان کی کیفیات وہ نہیں تھی جو سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کی ہے. تو یہ تو اور بہت آگے چلا گیا. وہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں مچ واٹر ہیز فلون ڈاؤن دی ریور راوی، تو بہت پانی بہ گیا وقت کے دریا میں، حالات بدل گئے ہیں. لہذا اب حالات کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا. ایک قبیلے کی حمیت اگر حکومت کے پشت پر نہ ہوئی تو حکومت نہیں چل سکتی. اب ایک شکل تو یہ کہ آئیڈیل کو لے کر بیٹھے رہیے، اور ایک یہ ہے کہ ریئلزم، حقیقت حال کو دیکھیے کہ صورت کیا ہے. یہی تو معاملہ ہے سارا، تدبر کہتے ہی سے. میں اس کی مثال دے دوں، کہیں کسی کو سوئے زن آپ میں سے کسی کے دل میں پیدا نہ ہو جائے. کسی کو اختلاف ہے کہ حضور نے یہ فرمایا تھا الائمت من قریش، یہ کیوں تھا؟ حالانکہ مسلمان سب برابر ہیں، کوئی اونچ نہیں کوئی نیچ نہیں. لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لأسود علی احمر ولا لأحمر علی اسود الا بالتقوی. اسلام کا اصول یہ ہے، لیکن حالات پر نگاہ ہے کہ عرب کسی اور کی سیادت اور قیادت کو جانتے ہی نہیں، لہذا کسی اور کو دے دینا یہ منصب وہ اس صورتحال کے مطابق نہیں ہوگا. یہی تو دلیل تھی جس کی وجہ سے انصار پھر دستبردار ہوئے، ورنہ تو وہ تو سب سے پہلے مدعی تھے خلافت کے. بنو ہاشم بنو امیہ کا جھگڑا تو بعد میں آتا ہے، ان کا دعویٰ تو بڑا قوی تھا. تم لوگ تو اپنا شہر چھوڑ کر آئے تھے، تمہیں تو ہم نے پناہ دی تھی، یہاں ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا ہے، لہذا ہمارا حق ہے. حضرت ابوبکر نے حدیث سنائی، حضور نے فرمایا الائمت من قریش، بات ختم. حضور کا فرمان ہے، سر تسلیم خم ہے. اسی بات کو اب ذہن میں رکھیے کہ اب تو گزر گئے اس واقعے کو 40 برس. وہ جو صحابہ کرام کے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان، وہ جماعت تو اب اکثر و بیشتر اللہ کے پاس پہنچ چکی. لہذا اس وقت صورتحال کا تقاضا، امت کی مصلحت اس میں ہے کہ اب اس آئیڈیل سے ذرا اتر کر کچھ بات کرنی پڑے گی اصل صورتحال کے بغیر. یہ جو کچھ ہوا امت کی مصلحت میں ہوا، ورنہ 5.25 برس میں 84
یہودی بھی داؤ پر تھے، بھائی دبک گئے تھے، انتقامی جذبات موجود تھے. لہذا یزید کی ولی عہدی کی بیعت حضرت معاویہ نے دی. اختلاف کوئی سب کر سکتا ہے، نیت پر حملہ کرے گا تو ہم نے چلے بات کرتے، نہ کرتے چھوڑ دیتے، ان پر ذمہ داری نہیں تھی. جو حالات بعد میں ہوتے ذمہ دار وہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ کوئی کہے مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن نیت پر حملہ کرے گا تو لکم دینکم ولی دین، آپ کو آپ کا دین مبارک، مجھے میرا دین، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اس میں کوئی کمپرومائز. اچھا اب غور کیجئے، ولی عہد کی بیعت ہوئی اور 50 ہے یہ، ابھی 51 50 میں حضرت حسن کا انتقال ہو چکا ہے، 51 میں مغیرہ بن شعبہ کا بھی انتقال ہو گیا. انہوں تجویز پیش کی، 5 افراد ایسے نکلے جنہوں نے اختلاف کیا. یہ بات اچھی طرح آج نوٹ کرتے ہوئے، اور یہ وہی 5 افراد تھے جو ہونے چاہیے تھے. افضل ترین امت میں کون؟ ابو بکر، ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن ابن ابو بکر، نمبر دو کون؟ عمر، عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر، زبیر ابن عوام ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر، عباس بن عبد المطلب ان کا بیٹا عبداللہ ابن عباس، تین کو عباد لائی ہے، اور علی ان کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، پانچ نے اختلاف کیا، بیعت نہیں کی. اور یہ بھی یاد رکھیے سب سے زیادہ سخت جملہ جس نے کہا وہ کون ہے؟ عبد الرحمن ابن ابی بکر، کہ یہ سنت ابو بکر نہیں، سنت عمر نہیں، یہ سنت قیصر و کسریٰ ہے جس پر عمل ہو رہا ہے. یہ جو جرت مندانہ قول ہے یہ کس کا ہے؟ عبد الرحمن ابن ابی بکر. بہرحال پانچ افراد ہیں، امیر معاویہ بہت متبدل تھے، جبر نہیں کیا کوئی نہیں، سمجھ لے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، تشدد کی ضرورت نہیں ہے. پانچ افراد نے بیعت نہیں کی، باقی بیعت ہو گئی، عمومی بیعت ولی عہدی. اور اس پر کتنے دن گزرے؟ ایک دو دن نہیں، 150 دن نہیں، پورے 10 برس ولی عہدی کے خلاف جو بیعت ہے وہ تو 10 برس چل رہی ہے، کوئی بغاوت نہیں ہوئی. پانچ عظیم جو افراد ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اختلاف کیا لیکن کوئی بغاوت نہیں، کوئی خانہ جنگی نہیں. تا کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہوا، اور اب وہ بیعت ولی عہدی باضابطہ بیعت حکومت کی شکل اختیار کر لی. اس عرصے میں عبد الرحمن ابن ابی بکر کا تو انتقال ہو گیا، رہ گئے 4. اب آپ سمجھیے اچھی طرح، ان 4 میں ایک اختلاف رائے ہوتا ہے، دو ایک طرف دو ایک طرف. ہمیں بہت پیارے ہیں حضرت حسین ابن علی،
بہت پیارے ہیں عبداللہ ابن زبیر،
لیکن ساتھ ہی
عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر کوئی کم رتبے کے لوگ ہیں. علم تفسیر کا سب سے بڑا مخزن عبداللہ ابن عباس، جس کے لیے خصوصی دعا کی تھی حضور نے، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم اور تفقہ اور قرآن کی تفسیر اور تاویل کا علم عطا فرما. لہذا جس آیت کے ضمن میں کوئی قول صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس کا مل جائے، امت کسی اور طرف دیکھتی نہیں. علم تفسیر کا سب سے بڑا منبع اور سرچشمہ کون؟ عبداللہ ابن عباس. علم حدیث کا بہت بڑا خزانہ کون؟ عبداللہ ابن عمر. جن لوگوں کو حدیث کے فن سے کچھ واقفیت ہے وہ جانتے ہیں، سلسلہ تو زابے کہلاتا ہے، سنہری زنجیر روایت کی سب سے چھوٹا سلسلہ روایت وہ ہے جو امام مالک کا اور حضرت عبداللہ ابن عمر تک پہنچتا ہے. 3 کڑیاں، اس کی پہلی کڑی کون؟ عبداللہ ابن عمر. یہ دونوں ایک رائے کے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے ولی عہدی کی بیعت نہیں کی تھی، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اللہ کی مشیت کا ظہور ان 10 سالوں میں ہو جاتا. فرض کیجئے کہ یزید کا انتقال ہی ہو گیا ہوتا ان 10 سالوں کے دوران، مسئلہ ختم ہو جاتا. لیکن اب جو مسئلہ ہو گیا ہے، بیعت خلافت ہو گئی ہے، حکومت قائم ہے، اب مصلحت کسی میں ہے؟ امت کی مصلحت، ذاتی مصلحت کسی کی نہیں، کہ اب کوئی جھگڑا کھڑا نہ کیا جائے، بیعت کر لی جائے. یہ دو ہے. دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نے تو بار بار کہا تھا کہ خطا عمر سے بھی ہو سکتی ہے، ابو بکر سے بھی ہو سکتی ہے، عثمان سے بھی، علی سے بھی، تو یہ چاروں تو دوسری نسل ہے نا، صحابہ کی دوسری نسل، خطا ان سے بھی ہو سکتی ہے، اختلاف کر سکتا ہے کوئی شخص، لیکن نیت پر حملہ کرے گا تو ہم میں سے نہیں، وہ یہ سمجھے کہ وہ ڈر گئے، معاذ اللہ ثم معاذ، وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے اپنی چبڑی بچائی، وہ یہ سمجھے کہ ان کا ایمان خرید لیا معاویہ نے یا یزید ابن معاویہ نے، وہ ہم میں سے اور جو ہو اپنی جگہ ہو، ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں۔ اللہ کو گالیاں دینے والے ہم کس کی زبان بند کر دیں گے؟ اہل سنت میں سے۔ اور عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ ایک رشتے سے حضرت حسین کے چچا ہیں، ایک رشتے سے نانا ہیں۔ حضرت علی کے چچا زاد بھائی ہیں کہ نہیں؟ تو حضرت حسین کے کیا لگے؟ اور حضور کے چچا زاد بھائی ہیں کہ نہیں؟ تو حضرت حسین کے کیا لگے؟ نانا۔ ایک طرف یہ دو، دوسری طرف حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی، ان کی رائے یہ کہ نہیں، یہ جو راستہ بدل رہا ہے ہم نہ روکیں گے، اب نہ روکیں گے تو کون روکے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ روکیں، چاہے ہمیں جانی دینی پڑ جائے۔ یہ بھی رائے ہے، کسی کو اختلاف کرنے کا حق ہے، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ وہ خود طالب حکومت تھے، چودراہٹ کی خواہش تھی، حکومت کے خواہش مند تھے، یہ نیت پر حملہ ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ رائے ہے، اختلاف ہے، اجتہادی رائے ہے، یہ کرنا چاہیے نہیں یہ کرنا چاہیے، مصلحت امت اس میں ہے، مصلحت دین اس میں رائے ہے۔ ہمارے یہ چاروں محترم، ہماری نگاہوں میں چاروں معزز، اختلاف رائے ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ پھر ان دو میں اختلاف ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رائے ہے کہ ہمیں یہی اپنی قوت حجاز میں مستحکم رکھنی چاہیے، کہیں باہر نہیں جانا چاہیے، یہ ہے مرکز اسلام کا پل، ہم یہاں اپنا مضبوط قدم جمائے اور جو ایک بات غلط ہو رہی ہے اس کا راستہ روکے۔ حضرت حسین کے پاس خطوط کا تانتا لگا ہوا ہے کوفے سے، وہی کوفہ جاگ گیا ہے، کوفہ اثر نو، معاویہ کا انتقال ہو گیا، وہ عرب اور عجم کی سرحد، وہ ایران کی سرحدی چوکی، سبائیوں کا سب سے بڑا مرکز، خطوط پر خطوط، پیغام پر پیغام، آپ آئیے، ہم نے یزید کی بیعت ختم کر دی، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان خطوط کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر یہ کہ حضرت علی کا دارالخلافہ رہا تھا، یہ خیال بھی تھا کہ وہاں مرکز بنائے تو شاید حکومت کا اصول نہیں، اس غلطی کو کہ جو آ رہی ہے اس کا راستہ روکا جاتا ہے۔ یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ کن پر اعتماد کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کے والد ماجد کے ساتھ جو کیا اس کو یاد کیجیے، آپ کے برادر اکبر کے ساتھ جو کیا اس کو یاد کیجیے، یہ کسی کا ساتھ دینے والے نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو بیچتے وہاں بیعت ہو گئی ہے، 12,000 افراد سے بیعت، خط آ گیا کہ ٹھیک ہے تشریف لے آئیے۔ اتنے میں ابن زیاد گورنر ہو کر آتا ہے، اس نے جو ذرا تنابیں کھینچی وہ سب بیعت ویعت ختم، حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے ہاتھوں انہوں نے شہید کیا۔ حضرت حسین راستے میں ہے کہ اطلاع ملتی ہے کہ وہاں تو یہ ہوگی، اب واپس لوٹنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں جان لیجئے عرب کا ایک مزاج ہے، قصاص، خون کا بدلہ۔ مسلم بن عقیل جو وہاں شہید کیے گئے تو وہ حضرت حسین کے سفیر اور نمائندے کی حیثیت سے قتل کیے گئے، ان کے بیٹے کھڑے ہو گئے کہ اب تو ہم
اپنے والد کے خون کا بدلہ لیے بغیر تو واپس نہیں جائیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت، حمیت، شرافت، مروت نبی کے نواسے ہیں، یہی ایک بات کافی ہے، بس کرتی ہوں. ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اب ان کا ساتھ ہو، لہذا پیش قدمی جاری. ادھر سے پہلے ایک لشکر آیا صرف 1000 افراد کا، حر بن یزید کی سرکردگی میں، تبن شریف آدمی تھا. حکم یہ تھا کہ ان کا پورا ہر اعتبار سے نگرانی ہو، انہیں نہ مدینے واپس جانے دیا جائے نہ کوفے آنا دیا جائے، اور کوئی راستہ یہ اختیار کرے تو کوئی رکاوٹ نہیں. حر نے کہا ان دو راستوں پر تو میں نہیں پڑھنے دے سکتا آپ کو، کوئی راستہ آپ اختیار کر لیں، جب اس کا راستہ کھلا آپ چلے جائیے. لیکن کسی وجہ سے اس وقت حضرت حسین نے یہ منظور نہیں کیا. وہی ہر پھر بعد میں حضرت حسین کی طرف سے لڑے. اس کے بعد آتے عمرو بن سعد، اور یہ کون ہے، ان کے نام کو گالی بنا دیا گیا. حضرت حسین کے نہایت قریبی عزیز سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، جو یکے ابشرہ مبشرہ ہیں، فاتح ایران ہیں. سعد ابن ابی وقاص، جن کے لیے میدان احد میں حضور نے کہا تھا ایسا تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان، یہ الفاظ سعد کے لیے حضور کی زبان سے نکلے. ان کا بیٹا آ گیا، 4000 کا لشکر لے کر وہ آ گیا. نیگوسیشن ہو رہی ہے، حضرت حسین نے خطوط رکھ دیے کہ یہ ہے ان لوگوں کے خطوط، میں خود نہیں آیا. کہا جا سکتا ہے کہ یہی حضرت حسین کی خطا ہے، ان سازشیوں کا بھانڈا پھوڑ دیا، اور وہی تو ہے لشکر میں، وہی کوفی تو ہے. نام لے لے کر فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے؟ یہ خط ہے تمہارا. وہ کہتے نہیں نہیں ہم نے کوئی خط نہیں لکھا. ان کا بھانڈا پھوٹ رہا ہے. اب ان کے لیے ممکن ہے کہ وہ جانے دیں؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. صلح اگر ہو جاتی حضرت حسین میں اور یزید میں، ان کے لیے کون سی زمین ہے جو ان کو پناہ دے گی، اور کون سا آسمان ہے جو ان پر سایہ کرے گا؟ حضرت حسین فرما رہے ہیں بوریوں بڑے خطوط میرے پاس ہیں. بوریے ساتھ ہیں. عمر ابن سعد نے کچھ دیر لگائی تو اگلا لشکر آیا شبر کے سرکردگی میں. وارننگ آئی کہ معاملہ طے کرو. عمر سے جو معاملہ ہو رہا تھا حضرت حسین کا، بڑا پیارا معاملہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 باتیں پیش کر دیں، یا مجھے واپس جانے دو حجاز، یا مجھے سرحدوں پر جانے دو میں وہاں جا کر کفار سے جنگ کرتے ہوئے، یعنی انقلاب محمدی کی توسیع کا جو عمل ہے وہ تو سرحدوں پر ہے نا، میں اس میں اپنی توانائیاں اور اپنی زندگی لگا دوں، اور یا مجھے جانے دو دمشق، میں یزید سے اپنا معاملہ کروں. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پر یزید کے پاس جانے والی آپشن کھلی ہے. اگر یہ ہو جاتا معاملہ تو مصیبت کس کی آتی، اس کو پہچان لے. کیا نقصان تھا یزید کو؟ تو کوئی صلح ہی ہوتی ہے. حضرت حسن نے صلح کی تھی ان کے والد کے ساتھ، کوئی مصالحت ہو جاتی. حضرت حسن کی ساری شرائط مانی تھی امیر معاویہ نے، تو کیا حضرت حسین کی نہ مانتے ہوئے؟ تو قصہ ختم ہو جاتا. لیکن ان کا کیا حشر ہوتا جن کی خطوط کی بوریاں ہیں حضرت حسین کے ساتھ؟ یہ ہے اصل شے پہچاننے والی. الزام کس پر ہے حقیقت میں اس کو پہچانیے. وہی سبائی فتنہ، انہوں نے ان نیگوسیشنز کو کامیاب ہونے دینے کا کوئی موقع دیے بغیر جو ہے ہجوم کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر جو ایک باغیرت باحمیت ایک شریف ایک بابروت انسان کو کرنا چاہیے وہ کیا, لڑ کر جان دی, چاہے کوئی نسبت تھی یا نہ تھی, تعداد میں کوئی تناسب تھا یا نہ تھا, سرنڈر نہیں کیا. یہ ان کی عظمت ہے, یہ ان کی شجاعت ہے, یہ ان کی حمیت و غیرت ہے, یہ ان کی شرافت اور نجابت ہے رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن یہاں پھر نوٹ کیجئے اصل بات جو میں نے وہاں نوٹ کرائی تھی جنگ جمل میں, خیمے تو ضرور جلائے گئے. کیوں جلائے گئے؟ کہ انہی خیموں میں وہ بوریاں تھیں. سازش کا ثبوت تو وہاں ہے, یہ تو خون کی ہولی کھیلی گئی ہے اسی کی وجہ سے. اس کو جلائے بغیر تو گزارا تھا ہی نہیں ان کا. باقی اگر دشمنی ہوتی تو کیا حضرت علی بن حسین جو بعد میں امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہوئے انہیں چھوڑ دیا جاتا؟ کیا خاندان رسالت کی خواتین جو تھی وہاں دشمنی اگر ہوتی, اور دیکھیے یاد کیجئے وہی بات میں جنگ جمل میں کہہ کر آیا ہوں, دشمنی ہوتی تو فاتح علی کا کیا سلوک ہوتا شکست خوردہ عائشہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہما؟ اگر یہاں دشمنی ہوتی اور خاندان رسالت سے کوئی بغض اور عداوت ہوتی تو چراغ گل کرنا بہت آسان تھا, ایک بیمار نوجوان ہی تو رہ گیا تھا. لیکن نہیں, باعزت قافلہ بھیجا گیا. جس طرح حضرت علی نے بھیجا تھا حضرت عائشہ سے, ویسے ہی یزید نے بھیجا ہے خواتین خاندان اہل بیت. کوئی فرق نہیں, ورنہ کم سے کم یہ کہ زین العابدین رحمت اللہ علیہ وہ تو شہید کر دیا نہیں. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کچھ ہی عرصے بعد مدینے میں پھر بغاوت ہوئی ہے, امام زین العابدین نے ان کا ساتھ نہیں دیا, وہ مدینہ چھوڑ کر باہر چلے گئے. اس واقعے کا یہ ہے پس منظر کہ اگر اسے نہیں پہچانیں گے تو گالیاں دیجئے, گالی دیجئے عمر ابن سعد کو, گالیاں دیجئے ابن زیاد کو, گالیاں دیجئے یزید کو. پھر یزید ہی پر کیا, ان کے والد ماجد امیر معاویہ کو جو چاہے کرتے چلے جائیے. لیکن اگر حقیقت کو سامنے رکھیں گے تو اصل دشمن کو پہچانیے, یا دشمنی ان کی نہیں, اصل معاملہ وہ سبائی فتنہ, وہ یہودی سازش, وہ جو اقبال نے کہا وہ یہودی فتنہ گر, وہ روح مسدد کا بروز, ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جلو سے تار تار. اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ کمیونزم, وہ ایک کارل مارکس یہودی کے ذہن کی پیداوار, ہر دور میں آپ کو نظر آئے. اصل میں وہ سبائی, اصل میں وہ فتنہ گر, لیکن اس کی جو داستان بنائی گئی, اس کی جو کہانیاں بنی, اس کو جو جذباتی رنگ دیا گیا, حادثہ تو بہت بڑا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ سوچئے جنگ جمل, جمل کی رات جو ہے حضرت عائشہ بھی تو شہید ہو سکتی تھی, زبیر تو ہوئے, طلحہ ہوئے, ان کا نام بھی اب تو لوگوں کو معلوم نہیں. تو کیا حضرت علی کی شان میں ہم گستاخی کرتے؟ معاذ اللہ, حضرت علی پر ذمہ داری نہیں. یہی یزید نے کہا ابن زیاد کے بارے میں کہ اس نے جو کچھ کیا ہے میری خواہش یہ نہ تھی, اعلان برات, اس سے بہت کم پر میں اسے راضی ہو سکتا تھا. یہ اس کی اپنی اسٹریٹجی, اور میرے نزدیک تو یہ اس کی اسٹریٹجی بھی نہیں ہے. اصل میں تو یہ آن دی اسپاٹ ہوا ہے معاملہ, ورنہ بڑی آسانی سے حضرت حسین تشریف لے جاتے دمشق اور معاملہ طے ہو جاتا. لیکن یہ کہ یہاں تو اب میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو, اگر اتنا ہی برا اور اتنا ہی برا اور اتنا ہی برا تھا یزید ابن معاویہ, آپ کو معلوم ہے کہ ان کا بیٹا معاویہ بن یزید ابن معاویہ اتنا زاہد, اتنا عابد, اتنا درویش صفت انسان,
کہ یزید کے انتقال کے بعد انہیں تخت نشین کیا گیا، انہوں نے خیر بات کہا اور وہ اللہ اللہ کر کے ہم کو دیا،
انہیں یزید کا بیٹا۔
یہ جھگڑے اس نوعیت کے تھے نہیں جس نوعیت کے بنا دیے گئے، حادثہ ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ تو حادثہ تو احد کے میدان میں ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے، اور قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی غلطی کی پاداش۔ لقد صدقكم الله وعده استعصونهم بإذنه، اللہ نے تو تم سے اپنی مدد کا وعدہ پورا کر دیا تھا دامن احد میں، جبکہ تم کفار کو گاجر گولی کی طرح کاٹ رہے، لیکن پھر تم نے غلطی کی۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، رسول نے کہا تھا یہ 50 آدمی یہاں سے نہ ہٹے، اور رسول کے مقرر کیے ہوئے کمانڈر بھی روک رہے کہ مت جاؤ، اور کچھ لوگ چلے گئے۔ اس کی سزا ہے، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، وہ حادثے ہوتے ہیں، ان میں افسوس نہ کی ہمارے لیے اس کا سارا رنج اور غم کا پہلو موجود ہے، لیکن یہ کہ اس کو وہ بات بنا دینا جو بنا دی گئی، اس کی وجہ سے مستقل امت محمد کو دو حصوں میں تقسیم کر دینا جس طرح کہ وہ تقسیم ہوئی، اس کے نتیجے میں پوری تاریخ کے دوران جس طرح اغیار نے فائدے اٹھائے، تاتاری داخل ہو رہے ہیں بغداد میں تو وہاں بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اسی اختلاف سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، انگریز آ رہا ہے پلاسی کی جنگ میں فتح پا رہا ہے تو اسی اختلاف سے فائدہ اٹھا کر، ٹیپو سلطان کو شہید کروایا جا رہا ہے تو وہ بھی اسی اختلاف سے فائدہ اٹھا کر، یہ جو اختلاف کی جو پڑی ہے اس میں داد دیجئے یہودی ذہن کو، یہودی سازش کو، اور جس طریقے سے پھر اس کو امت میں پھیلایا گیا، عام کیا گیا، اس کا میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک طرف رد عمل کی انتہا ہے تو دوسری طرف اب اس کا جواب جو ہے وہ بھی پورے زور شور سے دیا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے بات کیا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بہت رحیم اور شفیق تھے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ انقلاب عظیم کیسے برپا ہو جاتا، یہ محمد کے ساتھیوں کا کارنامہ ہے، انہوں نے جانے دی، انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیا تو اللہ کا دین غالب ہوا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہ مقصد جس کے لیے محمد رسول اللہ کی بعثت ہوئی تھی اس کی تکمیل کیسے ہوتی اگر یہ جماعت حضور کو اللہ تعالی کی طرف سے عطا نہ ہو جاتی۔ لیکن یہ کہ پھر جو کچھ ہوا، میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں، میں پھر عرض کر دوں، میرے بھی کسی مطالعے کے اندر تجزیے میں خطا ہو سکتی، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کسی فرقے واریت کی عینت اوڑ کر میں نے یہ مشاہدہ نہیں کیا، میرے دل میں احترام، محبت، عقیدت حضرت حسن کی، حضرت حسین کی، اور حضرت علی کے تو کہنے ہی کیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک شخص نے کتاب لکھی شاہکار رسالت، میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، لیکن اس نے شاہکار رسالت قرار دیا حضرت عمر کو، میرے نزدیک شاہکار رسالت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ عمر جو ہے، ابو بکر جو ہے، وہ حضور کے ساتھی ہیں، جن کو آپ کہیں گے کامریڈ ایٹ آرم، اور علی وہ ہے جنہوں نے حضور کی گود میں پرورش پائی۔ تو محمد کی تربیت کا شاہکار کون ہوگا؟ تو علی، ٹھیک ہے رتبہ، ساتھیوں کا رتبہ، رتبہ بڑا بلند ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ تو یوں سمجھیے کہ ساتھی ہیں، اور حضرت علی وہ پروردہ ہیں، تربیت دادا ہیں محمد الرسول اللہ۔ تو اگر حضور کی صحبت اور حضور کی تربیت کے نتیجے میں صحابہ کا تزکیہ نفس ہوا تو وہ تزکیہ نفس بدرجہ اعظم ہوا حضرت علی کا رضی اللہ تعالی۔
لہذا کوئی غلط بات کوئی منسوب کر رہا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں. یہ ہے وہ بات جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے آ جائے. اللہ تعالی ہمیں ایک تو یہ توفیق دے کہ اصل مقصد کو پہچانے کہ امت کس لیے برپا کی گئی, اور یہ بھی جان لے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے 16 رکوع میں 2 مرتبہ یہ آیت آئی ہے, تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہودی فخر کرتے تھے ابراہیم, اسحاق, یعقوب, ہم ان کی نسل تھے. بھائی وہ ایک امت تھے جو گئے گزر گئے, انہوں نے جو کمائی کی وہ ان کے لیے تھی, تمہارے لیے نہیں. تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. لہذا اصل میں تو میرے اور آپ کے سوچنے کی بات یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ تو آبا وہ تمہارے ہی, مگر تم کیا ہو. ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فرض ہو, دین کے اس فرض کو, شہادت علی الناس کی اس ذمہ داری کو اپنی زندگی کا اصل مقصد بنا کر تن من دھن لگانا. یہ ہے سنت ابوبکر, یہ ہے سنت عمر, یہ ہے سنت علی, یہ ہے سنت عثمان, یہ ہے سنت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے نقش قدم کی پیروی کرو. باقی یہ کہ آپس کے ان کے جھگڑوں کے بارے میں بہترین طرز عمل تو یہ کہ زبان بند کر لو. بولنا ہی ہو تو کہیں سوئے زن, کہیں بدنیتی کا کوئی شائبہ کسی کے بارے میں حاشیہ خیال میں بھی نہیں آنا چاہیے. ہاں اختلاف ہو سکتا ہے, اس لیے کہ ہمارے نزدیک معصوم کوئی نہیں, خطا ہر ایک سے ہو سکتی ہے.